الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ووليه المرتضى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن کریم کے مبادی علوم کے طور پر بعض گزارشات کی گئی تھی، ان میں قرآن سے متعلق بھی کچھ باتیں تھیں اور قرآن کا موضوع بھی عرض کیا کہ دعوت اللہ ہے. قرآن کریم عبادت مخلصہ اور توحید کا اس بات کرتا ہے، ہر طرح کے کفر اور شرک کی نفی کرتا ہے. قرآن کریم کے نزول کے وقت دنیا میں چار طبقے آباد تھے، مجوس، صابئین، یہود اور نصارہ، لیکن جزیرۃ العرب میں مشرکین مکہ میں تھے اور منافقین مدینہ میں پیدا ہوئے، اور وہ سخن عموماً ان کی طرف ہے. مشرکین جو عہد اقدس میں تھے وہ مشرکین بالکواکب بھی تھے، ستارہ پرست، اور مشرکین بالجن بھی تھے، جنات سے استعاذہ کرنے والے. مشرکین بالملائک بھی تھے اور مشرکین بالعباد الصالحین بھی. قرآن نے چاروں طبقات کو رد فرمایا ہے. شرک اعتقادی چار قسم کا ہے: فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ. اور شرک فعلی متنوع ہے، مختلف ملکوں کے قبائل کے رسوم و عادات کے تحت ناموزون حرکات و سکنات شرک فعلی کے انواع ہیں. شرک پر تمام دنیا نے بحث کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں مفصل کلام کیا ہے، اور محمد ابن عبد الوہاب النجدی نے کتاب التوحید میں، اور اس کے شروح معتبرہ میں سے فتح المجید فی کتاب التوحید، نہایت علم سے آراستہ کتاب ہے. ہندوستان کے اکابر میں شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان میں شرک کے انواع و اقسام پر کلام مفصل کیا ہے. یہ اہل حق کا شیوہ کتاب ہے. شاہ اسحاق دہلوی نے فارسی میں 100 سوالات کے جوابات دیے، ان کا نام ہے 100 مسائل. یہ بھی بنیادی طور پر شرک اور بدعت کے خلاف کتاب ہے. ان کی ایک اور کتاب 40 مسائل بھی ہے، وہ عام معاشرتی جنازے و احکام و تعزیت اور دعا وغیرہ پر مشتمل ہے. اسی طرح شاہ اسماعیل کی ایک اور کتاب ہے ایزاء الحق السری فی احکام المیت الدریہ، شان ور شاہ فیض الباری جلد اول صفحہ 171 لکھتے ہیں ہوا انفع من کتاب تقویت الایمان، یہ تقویت الایمان سے زیادہ علمی کتاب ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں جو قبائح عقائد میں ہو یا اعمال میں، بنیادی طور پر ان کا رد قرآن کریم میں موجود ہوگا اور بالتفصیل رد احادیث و آثار میں ہے. فقہا اور مجتہدین کے ہاں ضوابط اور قواعد پائے جاتے ہیں ان کے خلاف کام کرنے کے لیے. چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک کتاب الرد علی المناطقہ لکھا ہے، اس کتاب میں ان سے تسامح ہوا، انہوں نے مناطقہ یونان اور مناطقہ اسلام کا فرق نہیں کیا، یہ فرق ضروری تھا. اور ان کے شاگرد رشید وحامل لوائیہ فی الحروب، اور شیخ الاسلام کے لیے جنگ و جدال کا کمانڈر ان چیف حافظ ابن قیم نے اغاثت اللحفان لکھی. میں فقیر و عاجز امت میں اس کی نظیر نہیں دیکھتا، ایسی جامع کتاب رد شرک و بدعت رسوم اور مفاسد میں. اغاثت اللحفان پریشان حالوں کی فریاد رسی. ہمارا زمانہ بھی ایسا ہے جس میں بعض لوگوں نے بزرگان دین کی محبت میں غلو اور تجاوز سے کام لیا ہے، اور انہوں نے بعض متفقات کو اختلافی بنانے کی کوشش کی. جیسے یہ مسئلہ متفق بین الامہ والائمہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء غیب دان نہیں ہے، نہ وہ متصرف ہے نہ وہ حاجت روا ہے اور نہ وہ ہر جگہ موجود ہے. ان تمام مسائل میں اہلیان بدعت نے نشوز کیا ہے اور سرتابی اختیار کی ہے. ہندوستان کے تین بزرگوں نے ان کا تعاقب کیا ہے، مولانا مفتی مہدی حسن خان شاہ جہان پوری نے اور دیوبندی موقف کے مایاناز مناظر اور محقق مولانا منظور نعمانی نے، اور سب کے اخیر میں ہمارے شیخ و مرشد شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صفدر اعلی اللہ مقامہ. شاید کوئی میدان ہو اہل باطل کا جس میں شیخ شاہ سوار نہ ہو، اور شاید کوئی دسیسہ ہو اہل زیغ و دلال کا جس کو شیخ نے تار تار نہ کیا ہو. آپ کی زندگی بڑی میمون تھی، بڑی جامع تھی، اور آپ کی تصنیفات پر آپ کے دیوبند کے اساتذہ اور مشائخ نے فخری تصدیقات لکھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے شیخ کے قلم میں طاقت ڈالی تھی، ابتلاء میں وسعت تھی، اور موقف میں حد درج اعتدال تھا. اس لیے آپ ہند اور پاکستان دونوں کے علماء حق کے محبوب عالم تھے. ہر موضوع پر حضرت شیخ کی تصنیف قابل قدر ہے، اور مزید کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، خاص کر رد بدعت پر ان کی کتاب المنہاج الواضح یعنی رائے سنت، اور علوم غیبیہ مخلوق کے لیے جیسے فرسودہ قول کے رد میں حضرت کی کتاب ازالت الریب عن عقیدہ علم الغیب، اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہے. اگر اللہ تعالی نے توفیق دی اور حضرت شیخ کے جانشینوں نے رکاوٹ نہ ڈالی تو آئندہ سالوں میں اقصى العلوم کی طرف سے حضرت کی تمام تصنیفات اعلی طبعات میں شائع کرنے کا ارادہ ہے، اور دور حدیث اور تفسیر کے ہر طالب کو اس کا سیٹ دستاربندی کے ساتھ دینا ہے. تاکہ وہ ہر میدان میں مسلح رہا ہے اور وہ کسی جگہ بھی اپنے آپ کو یتیم اور مسکین نہ سمجھے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. منطوق اور مفہوم دونوں یکساں ہیں. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، زبردست کتاب. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہ آگے سے کوئی نقصان آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. علماء کہتے ہیں لفظ آگے ہوتا ہے. آپ پہلے بولتے ہیں زیدن تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ ہوا مسمہ، کسی کا نام ہے. پہلے آپ کہتے ہیں افعل تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آرڈر مل رہا ہے، حکم مل رہا ہے. تو معنی ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے اور ملفوظ پہلے ہوتا ہے. تو لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، نہ لفظی تغیر ہو سکتا ہے، ولا من خلفی، نہ معنوی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ دلیل ہے. حکیم اور حمید کی طرف سے آ چکا ہے. مجال کیا ہے مخلوق کا؟ مخلوق کا منہ کالا ہو جائے گا، مخلوق اللہ رؤوس العالم رسوا ہو جائے گی. جس کسی نے کوشش کی کائنات نے اس پر لعنت بھیجی، مجال نہیں ہے. سورۃ یونس میں ایک آیت میں اللہ نے نبی کو کہا ہے، آپ کہے کہ میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں بھی مجال نہیں رکھتا کہ قرآن میں کوئی مضمون اوپر نیچے کر. اس لیے جب آپ صحوہ ہو جاتے تھے تو آپ منتظر ہوتے تھے کہ کوئی آواز دے. انما انا بشر انسا کما تنسون فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ. میں بھی بشر ہوں، بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے آواز دیا کرو. یہ رہ گیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٌ. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ. کہتے اس کو ذکر اس لیے کہتے کہ یاد کرنے میں بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یاد کرنے کا ساز و سامان ہے، اس میں اوامر ہے، نواہی ہے، امثال ہے، قصص ہے، اخبار ہے، سب جواہر ہے. علماء دین کو اہل ذکر کہتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کیونکہ یہ قرآن کے ماہر ہوتے ہیں. ذکر سنت کو بھی کہتے ہیں، ذکر الرسول. تو قرآن اور سنت کے ماہر اہل الذکر، اور سب سے زیادہ ذکر الہی کرنے والے وہ علماء ہیں، طلباء ہیں. کام ان کا زیادہ ہے تو اللہ کا تذکرہ بھی خوب ہوگا. اقم الصلاۃ للذکر، نماز بھی ذکر ہے. ذکر ہی ذکر ہے. قرآن ذکر، نماز ذکر، ولذکر اللہ اکبر. سب سے بڑا کام جو ہے وہ اذکار کو یاد رکھنا ہے. اس میں یہ بھی ایک بشارت ملتی ہے کہ عالم دین کو حافظہ صحیح رکھنا چاہیے، حفظ و اتقان ہونا چاہیے. بھول جانا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ نقصان ہوگا اس کو. بشریت کا تقاضا تو ہے بھول جانا. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ بھولیں گے نہیں. ہاں اللہ چاہے، حکمت اس میں ہو تو بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. اور پھر بھولنے سے مسائل پیدا ہوئے، کتاب السہو، نسیان، سب پیدا ہوا. امت کو اس سے رہنمائی ملی، رہبری ملی. سجود سہو کے احکام آئے، لا الہ الا اللہ. قرآن کریم کے دو مقامات ہیں، ایک مس مصحف ہے اور ایک تذکار عن ظہر الغیب ہے. قرآن مجید کو ایک تو ہاتھ میں لینا ہے، جمہور کے نزدیک ہاتھ میں لینے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. لا يمسه الا المطهر، مس مصحف متطہر ہونا چاہیے. بیعیدی ایسے مقدسین کے ہاتھوں میں ہے، کرام برارا، جو باعزت ہے اور پاک صاف ہے. اور قرآن من حیث ذکر، یعنی یاد سے پڑھنا، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اولا و افضل ہے. اگر آدمی حفظ سے آیات پڑھے، کوئی رکوع یا سورت تلاوت کرے، تو وضو بہتر اور سنت طریقہ ہے. لیکن اگر وہ ہاتھ لگائے، خواہ وہ جزء قرآن ہو یا کل قرآن ہو، تو باوضو ہونا چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ دینی کتب کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن سلف کا منہج ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے باوضو ہوتے تھے، کیونکہ ہماری کتابوں میں بیشتر حصہ قرآن کریم کا ہے. اور یہ بھی آداب ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیا جائے. قرآن کہیں سے بھی پڑھے، شروع سے پڑھے یا بیچ سے پڑھے، جب شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. قرآن شریف پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھا کر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کار خیر کی ابتدا ہے. دینی کتاب بھی ہو خواہ وہ حدیث کی ہو یا فقہ کی ہو فن کی ہو یا علم کی ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے. قرآن کریم کی 114 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے, صرف ایک سورت توبہ کی ابتدا میں نہیں. اس کے وجوہات اس جگہ بیان ہو جائیں گے. مجمل جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے پاس یہ سورت بغیر بسم اللہ کے موجود تھی, اور قرآن میں صحابہ نے قیاس نہیں کیا ہے, یہ وحی کا تابع ہے. اس لیے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور ایک سورت کے شروع میں نہیں ہے. تو صحابہ نے اس ایک سورت کو 113 پر قیاس نہیں فرمایا. فرمایا جب کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو بغیر بسم اللہ کے رہنے دو. اور چونکہ سورت مستقل ہے تو اس کی شکل سورت بنائی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا محفوظ رہا ہے, اور صحابہ نے قرآن شریف کے بارے میں کتنی احتیاط فرمائی کہ ایک سورت کا ایک بسم اللہ بھی اضافہ نہیں کیا, ورنہ بسم اللہ لے کے لیتے تو کیا فرق پڑتا. تمام سورتوں پر بسم اللہ موجود ہے لیکن سورہ برات پر بسم اللہ نہیں ہے. تو جتنے لوگوں کے پاس پیغمبر کی طرف سے سورت تھی ان سب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہمارے ہمیں نہیں کہا کہ یہاں بسم اللہ لکھو. تو صحابہ نے بال اتفاق حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی دونوں عہدوں کا اجماع ہے اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ پر نہ ہو. جو لوگ پراپیگنڈے کرتے ہیں نا, فضول باتیں پھیلاتے صحابہ کے بارے میں, تو ان کے منہ پر بہت محکم تمانچہ ہے کہ صحابہ نے تو ایک سورت کا ایک بسم اللہ اضافہ نہیں کیا, وہ تو اتنے سخت متبع ہے وحی کے اور پیغمبر کے. باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ زیادہ عقد ہے, کہتے ہیں کہ درجہ وجوب میں ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم درجہ سنت اور استحباب میں ہے. اس وجہ سے بعض بزرگان دین تلاوت کے لیے صرف اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ عمل ہمیشہ دونوں کے پڑھنے کا رہا ہے, اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھا جاتا ہے. دوسرے کسی کلام سے پہلے اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شعراء اس دن اشعار پڑھتے تھے, تو جب وہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو پھر کوئی آیت بھی پڑھ لے، جیسے احسان اللہ فاروقی نے انا اعطینک الکوثر پڑھ لیا، پختون کھانا کھانے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ صرف بسم اللہ کافی ہے. اعوذ باللہ متعدد مقامات پر ہے، جیسے طہارت خانہ جاتے وقت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کئی جن پری بھوت کا خطرہ ہو تو اعوذ باللہ اکسیر ہے. جس طرح اعوذ باللہ پڑھنا باعث برکت ہے اور بسم اللہ، اس طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ لکھنا بھی باعث ثواب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تعویذ اصل میں اعوذ سے ہے، تعویذ. اور تمیمہ جس کو ابو داؤد وغیرہ میں تمائم و شرکن کہا ہے، یہ وہ تحریر ہوتی ہے جن میں کوئی غیر اللہ یا جبت اور تاغوت یا شیطان اور پری سے استعاذہ ہوتا ہے خلاف شرع. مطلق تعویذ کی ممانعت مناسب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک عالم میں ایک طالب کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہو، چھوٹے بچے پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے مفید ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ جب معوذتین نازل ہوئے تو ہم نے بچوں کو تعلیم کیا جن اور انس کے شر سے بچنے کے لیے، اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے کتبنا فی سکتن علقنا فی عناقہ، ہم نے کاغذ پر لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈالا. گلے میں ڈالنے میں بھی حکمت ہے، اور وہ یہ کہ بلا جو آتی ہے تو وہ سینے پر آتی ہے. تو تعویذ حقیقت میں گلے میں ڈال کے سینے کی حفاظت کے لیے. یوں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نظر نہ آئے تو مؤثر ہے، اور جب یہ نظر آنے لگے تو پھر شاید آثار کم ہو جائیں گے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ ایک توکل ہے، اس میں پھر تعویذ وغیرہ کی حاجت نہیں، اور ایک استعمال الاسباب ہے، پھر بہترین اسباب میں سے تعویذ ہے. تو اگر کوئی توکل مضبوط رکھے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو انہیں ضرورت نہیں پیش آئے گی. گویا عظیمت یہ ہے کہ نہ ہو، صرف پڑھنا کافی ہے. لیکن اگر محسوس ہو رہا ہے رخصت کے درجے میں تو فائدے سے خالی نہیں. ہم خود حیران ہوتے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں دم کے لیے، ہم نے 3 دن دم کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب لکھ کے دیتے ہیں انہیں تو فائدہ فوراً بڑھ جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنا بطور ہتھیار کے ہے، اور فوراً وہ بیماری بلائے اور وہ جن پری وہ فوراً ہٹ جاتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آداب ہے اور قرآن کریم کے لیے ہمیشہ ہونا چاہیے. درمیان میں اگر وقفہ ہو گیا اور پھر پڑھنے لگے تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، لیکن عمل یہ ہے کہ پھر بسم اللہ پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں. ایک تلاوت ہے، اس سے پہلے تعوذ و تسبیح ہے، اور ایک احالہ ہے. احالہ کے معنی کوئی آیت آپ بطور حوالہ کے پڑھتے ہیں، اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں. آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا گدوں میں زکات ہے تو آپ نے کہا ایک مختصر سی آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو آپ نے اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھا ہے. اور جب آپ ایک سخت شخص پر غصے ہو گئے تو آپ نے کہا خلق الانسان من عجل، انسان کی طبیعت میں عجلت ہے. ابھی بات باقی ہے اور آپ شروع ہو گئے. تو احالے میں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں ہے، اور تلاوت میں تعوذ اور تسبیح سنت طریقہ ہے. تاہم کل قرآن اور بعض کا بھی فرق ہے، اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو اجزاء دیا جائے، پنج سورہ دیا جائے، ایک پارہ دیا جائے، چند سورتوں پر مشتمل دیا جائے، کہ گر بھی جائے تو پورے قرآن کی بید بھی نہ ہو. باقی حکم شرع میں دونوں برابر ہے، فاتحہ بھی قرآن ہے اور جو اس کے علاوہ بقرہ سے والناس تک ہے وہ بھی قرآن. قرآن کریم کی سورتیں ہم جو اس نشست میں پڑھاتے ہیں، ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں، تو کسی سورت پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانچ طرح کلام ہو. اس سے طالب علم کو یا قرآن کریم کے علم حاصل کرنے والے کو سہولت ہو جاتی ہے، کہ ایک بڑی سورت کو مختصر علم میں کیسے لایا جائے. آپ سے کوئی پوچھے کہ سورت بقرہ کا علم مجھے بیان کرے، تو بقرہ تو ڈھائی پا رہے ہیں، صحابہ نے کئی کئی سال میں ضبط کیا ہے، آپ چند منٹوں میں کیسے پڑھائیں گے؟ تو ایسی صورت میں بعض مشائخ نے طلبہ کی سہولت کے لیے کہا ہے کہ کسی صورت پر پانچ طرح کلام ہونا چاہیے. ایک اس صورت کا دعویٰ، موضوع اور عنوان متعین کیا جائے. قرآن کریم کی ہر سورت کا ایک دعویٰ ہے، وہ تمام سورت پر حاوی ہوتا ہے. اس دعوے کو موضوع بھی کہتے ہیں، جس کو آپ موضوع کہتے ہیں، کیونکہ آپ زوادیان ہیں اکثر. موضوع اصل میں موضوع. اور عنوان بھی کہتے ہیں، جس کی جمع عناوین آتی ہے. اور غرض بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی مقصد، المقصد الاعلی. امام رازی کہتے ہیں المقصد الاسنا. یہ ایک ہی چیز ہے. موضوع السورہ یا غرضہ یا عنوانہ و مقصدہ و دعوی السورہ بمعنی واحد، ایک معنی میں. اس کے بعد سورت کا خلاصہ ہوتا ہے، جیسے فاتحہ کا آپ کا ہے کہ اس کا ایک دعویٰ الحمدللہ ہے، دوسرے قول کے مطابق اس کا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تیسرے قول کے مطابق اس کا دعویٰ اہدنا الصراط المستقیم ہے. بیشبہا اور بڑی صورتوں کے دعوی متعدد ہوتے ہیں. تو صورت کا خلاصہ تعارف الوہیت بے اسماء الاشرہ, خدا تعالی کا تعارف سب سے پہلے معبود کا تعارف ہے, جس نے کتاب نازل کی ہے, جس نے کائنات پیدا کی ہے, جس نے انبیاء مبعوث کیے ہیں, جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام و عزت نصیب فرمائی ہے. تعارف الوہیت بالاسماء العشرہ, پانچ اسماء ظاہرن ہیں, پانچ مزمرن ہیں. لفظ اللہ, لفظ رب دو, رحمان تین, رحیم چار, مالک پانچ, یہ پانچ اسماء ظاہرہ ہے. اور ایاک نعبد, کیونکہ اللہ معبود ہے ایک, ایاک نستعین اللہ تعالی مستعان ہے دو, اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہادی ہے تین, انعمت علیہم منعم بھی وہی ہے چار, اور مدل بھی وہی ہے پانچ. تو دس اسماء عشرہ سے اللہ کی الوہیت کا تعارف ہے. تعارف الالوہیہ بالاسماء العشرہ, پانچ ظاہرن شروع شروع میں اور پانچ مزمرن. اس طرح کوشش ہوگی کہ قرآن کریم کے سورتوں کے ہم آسان خلاصے بھی پیش کریں. تو یہ جو آپ نے جواب دیا کہ اس سورت کا مطلب ہے اللہ تعالی کی الوہیت کا تعارف اسماء عشرہ کے ساتھ, تو اس سلسلے میں یہ خلاصہ ہے. اس طرح بقرہ کا خلاصہ مسائل سمانیہ ہے اور رد یہود ہے, آل عمران کا وہی سمانیہ ہے اور رد یہود کے ساتھ نصارہ بھی ہے, مضمون بترقن ہے. سورت النساء میں طبقات ثلاثہ ہے, مائدہ میں حل حرمت کا بیان ہے قواعد 42 کے ساتھ, اور سورت انعام میں آداب و تبلیغ ہے, اور اعراف میں تسلی مبلغ ہے انبیاء ستہ کے واقعات سے, انفال میں جہاد کی تیاری ہے, اور توبہ میں مشرکین و کفار سے برأت ہے. سورت یونس میں دفع شبہ ہے دو پیغمبروں کے واقعات سے, نوح اور یونس, اور سورت ہود میں بھی اسی شبے کا دفع ہے چھ پیغمبروں کے بعد, اس کو بھی ترقین کہتے ہیں. اور سورت یوسف میں مفصل قصے سے اس شبے کے تمام انواع کو رد کیا گیا, اور رات میں قیامت کا بیان ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بیان کیا ہے. ہجر میں ان چار امور کا تذکرہ ہے جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے. نحل میں اشیاء اربع محرمہ تابیدیہ ہے. بنی اسرائیل میں معجزات اور کرامات کا تذکرہ ہے, اور ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے کے عواقب کا بیان. تیسرا یہ کہ دلائل کا میزان بتانا پڑتا ہے کہ دلیل عقلی ہے, نقلی ہے, وحی ہے, الزامی ہے. اور چوتھا یہ کہ سورت کا ما قبل یا ما بعد سے ربط ہوتا ہے, جیسے سورہ فاتحہ سے پہلے سورت تو نہیں ہے, اس کے بعد ہے, تو ما ہی ربط بین الفاتحہ والبقرہ, کبھی ربط اجمالی ہوتا ہے کبھی تفصیلی ہوتا ہے، کبھی کبھی کئی کئی وجوہ سے ربط ہوتا ہے، ربط کے معنی مناسبت۔ ایک آدمی آیا اور اس نے بات شروع کی، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات کس مناسبت سے یہ کر رہا۔ کبھی کبھی آپ اس سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو اس طرح کہنے کا کیا حق ہے، کیوں بے رب بات کہیے گا نا۔ جب وہ آپ سے خیریت پوچھتا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، ادارے میں خیر خیریت، آپ خوش ہیں، جب وہ آپ سے کوئی اجنبی سا سوال کرے تو آپ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو فضول باتیں کرنے لگا ہے۔ تو کلام الناس، لوگوں کا جو کلام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی ربط ہوتا ہے۔ اگر بے ربط کلام ہو تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے کہ شاید مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو اللہ کا کلام جو ہر اعتبار سے معجز ہے، ان کے اندر تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا ربط پایا جاتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ تمام علماء اس کو نہیں جانتے، تو جو نہیں مانتے ہیں وہ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ کم ہیں، اور وہ پھر خوب جانتے ہیں۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو مزین ہے، جس سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز وہ امتیاز ہے، بِأَيِّ شَيْءٍ تَمْتَازُ الْفَاتِحَ عَنِ الْبَقَرَةِ۔ فاتحہ کے کیا کیا امتیازات ہیں جو اس کے بعد کسی صورت میں نہیں ہے؟ ہم ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ یہ صورت ممتاز ہے، یہ صورت ممتاز ہے۔ ایک اہل دنیا نے یہاں سے دور تفسیر کیا ہے، اس نے وہ تمام امتیازات یاد کیے باقاعدہ۔ کوئی مولوی اس کی دکان پہ چلا جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے فاتحہ بقرہ سے کن کن چیزوں میں ممتاز ہے، وہ تو چندے کے لیے جاتا ہے، اس کو امتیاز امتیاز کا کیا پتا ہے۔ تو کہیں کوئی طالب علم گیا ہے، وہ نر کا بچہ، اس نے فاتحہ سے والناس تک امتیازات بتائے، تو اس کو بٹھایا بہت اعزاز و اکرام سے، اس کے مدرسے کا نام نوٹ کیا اور اس کو کہا تمام اخراجات یہاں سے لیا کرو، اور کہیں سے چندہ مت کرو، آپ نے ہمارے شیخ کے درس کی قدر کی۔ سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہیں نا، قابل ترین لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے کہا سورہ فاتحہ، اس نے کہا فاتحہ ہو، بقرہ ہو، آل عمران، کہا چلتا گیا بس۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قرآن کریم کا ایک علم شان نزول کا بھی ہے، بعض سورتوں کے شان نزول تو صحاح میں مروی ہے، جیسے اقرا بسم ربک الذی کی شان نزول متفق ہے کہ آپ غار حرا میں تھے اور عبادت کر رہے تھے اور آپ کی خدمت میں فرشتہ آیا اور آپ کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورہ مدثر کا شان نزول متفق ہے۔ اس پر ابوبکر ترتوشی نے کتاب لکھی ہے، جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی، داؤدی نے کتاب لکھی، لباب النقول کے نام سے سیوطی کی کتاب ہے، فی اسباب تنزیل۔ بعض علماء نے شان نزول کا انکار کیا ہے، تو یہ ان روایات کا جو واحدی نے یا بعض ان مفسرین نے جن کے نقل میں کمزوری پائی جاتی ہے ان کا انکار کیا ہے، جو صحاح میں ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو ماننا پڑے گا. قرآن کریم کی جو ترتیب ہے موجودہ، جس میں اول فاتحہ ہے، دوسری بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھا نساء ہے، پانچواں مائدہ، اس طرح چھٹا ساتواں آخر تک، ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی وحی سے ہے. اور اصل جو قرآن کا ہے لوح محفوظ میں وہ اس طرز کا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ فاتحہ سے والناس تک اس ترتیب سے، کیونکہ ابو بکر صدیق کے عہد میں جب قرآن جمع ہوا تو اس کو اصل کہا گیا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں جب اس کے ساتھ نسخے بنائے جا رہے تھے تو اسی کو بنیاد بنایا گیا. سات ملک تھے جہاں نسخے بھیجنے تھے، تو اس سے سات نسخے تیار کیے گئے. بعض صحابہ کے پاس ترتیب نزول کے اعتبار سے تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یا ابی بن کعب کے پاس یا ام المومنین عائشہ کے پاس، تو ان کی خدمت میں کہا گیا کہ آپ ایک ترتیب سے رکھیں اس کو، یعنی فاتحہ سے شروع کریں والناس پہ ختم کریں، تاکہ قرآن کریم میں کسی کسی کا اختلاف آگے امت کو نہ ملے. صحابہ کو تو علم تھا نزول کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں فجر میں سورۃ کہف پڑھتے تھے اور دوسری میں سورۃ یوسف پڑھتے تھے، یہ نزول کے اعتبار سے. لیکن جب اور کسی نے ایسا پڑھا تو آپ منع کرتے تھے کہ نہیں آپ ترتیب سے پڑھیں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اشراق میں سورۃ نوح پہلے پڑھوں اور سورۃ نور اللہ نور السماوات والارض کا رکوع بعد میں پڑھوں. تو جب میں نے نزول دیکھا تو نوح مقدم ہے، سورۃ نور مؤخر ہے، میں بہت خوش ہوا. ابھی میں نے پڑھا نہیں تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کسی نے کہا فاتحہ کا نزول کیا ہے، میں نے کہا پانچواں. کہا اس کو پانچویں نمبر پہ پڑھو گے نا، پہلے اقرا بسم پڑھو مزمل. میں نے کہا نہیں نہیں. کہا نہیں نہیں کیا ہوتا ہے، آپ تو سورۃ نوح پڑھنے لگ رہے ہیں. میں نے کہا توبہ استغفار. تو میں سمجھ گیا کہ عاجم کے حق میں ماں بعد امت کے لیے موجودہ ترتیب حتمی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب فرشی حسب العرشی، یہ جو فرش پر ترتیب ہے یہ عین عرش والی ترتیب ہے. مولوی صاحبان سمجھ گئے بات کو، یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ حتمی ہے، پختہ ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. بھول گیا تو خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. علماء دین کہتے ہیں نماز میں آپ نے ایک سورت پڑھی غلطی سے، اس کے بعد بات دوسری پڑھ، کوئی حرج نہیں، کراہیت بھی نہیں ہے، لیکن آمدن ایسا نہ کیا جائے اور نہ اس کو عادت مستمر رب بنائے، کیونکہ صحابہ کی ترتیب پختہ ہے، اس کے مطابق رہنا سہنا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. میں نے مناسب جانا کہ آج آپ کو سورۃ فاتحہ کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے کچھ تفاسیر کا مزید سیر کراؤں. یہ میں نے بہت ہی زیادہ محنت اور مشقت سے جمع کیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میری تحریر میں پہلے تفسیر ابو سعود ہے, اور میں نے اس دن خواب دیکھا کہ ایک لمبے چوڑے عالم دین نوجوان, وہ مجھے کہتے ہیں میری تفسیر قریب میں رکھو نہ دور رکھی. میں نے وہ تروائی پر نیچے رکھی. مجھے کہا میں آستانے کا خطیب ہوں, تو میں نے کہا مفسر عمادی ہے, اور نے کہا میں سبحان اللہ کا ربط میں کام آ جاؤں گا آپ کے. علامہ آلوسی نے روح المانی میں اس سے بہت کام لیا ہے. یہ جس کو عام طور پر ہماری زبان میں لوگ کہتے ہیں نا تفسیری ابو سعود, یہ قسطنطنیہ کے خطیب تھے, اور محمد ابن محمد العمادی 951 میں فوت ہوئے. سبحان اللہ. تفسیر روح البیان جو اس دن رہ گئے تقریبا, یہ اسماعیل حق کی بروس بھی کیے, اور یہ 1137 میں متوفع ہے. صوفی قسم کا آدمی ہے. قوالی وغیرہ شوق سے کرتا تھا. طرابلس کے بادشاہ نے کہا کہ یہ قوالی کو علماء پسند نہیں کرتے, عوام مانتے نہیں, تو جزیرے میں چلا گیا مرید و سمیت, وہاں پر قوالی ہوتی تھی. صرف طبلہ بجتا تھا اور کوئی چیز نہیں, نہ رقص ہوتا تھا, صرف طبلہ. اور اس میں علماء میں بحث ہے, خود مکہ مکرمہ میں رواج ہے. تصوف کا بہت غلبہ ہے. رسائل نجمیہ نجم الدین کبرا کے, گلستان بوستان مثنوی تقریباً تفسیر میں شامل ہے, اور اچھے عالم ہیں. ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے شیخ مرشد نے رائے سنت میں رگڑا دیا ہے. اختلافی مسائل میں اہل حق کے ساتھ ہے. انبیاء اور اولیاء کے لیے غیب دان کے قول کو کفر لکھا ہے. منکر بشریت کو بھی اسلام سے نکالا ہے. تو معلوم ہوا کہ بدعتیوں کا آدمی نہیں ہے, ہمارا آدمی, لیکن تھوڑا مست ہے. اور یہ آلوسی بغدادی روح المانی سے متقدم ہے, ان سے بڑے ہیں. عام طور پر پختون علماء کے ہاں اس کا رواج زیادہ ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی نے قرآن کریم پر 87 کتابیں لکھی. ابن الجوزی کی کل تصنیفات 1200 ہے. ان کی ایک تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر, ابن الجوزی 597 میں ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر ان کا زمانہ قریب قریب ہے, اور صاحب ہدایہ کا بھی یہی زمانہ ہے, وہ بھی 6ویں صدی کے ہیں. لیکن ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز, 6 جلدوں میں. زاد المسیر ان کی 9 جلدوں میں ہے. اور ایک کتاب ان کی ہے بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز. بہت اعلی کتاب ہے، بہت حیران کن مناسبت ہے جمع کیے، وہ لطائف و ذرائف ہے. البتہ کتاب تحقیق کا محتاج ہے، افسوس کہ آج تک کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی. اللہ اکبر. یہ بخاری کے استاذ ہیں عبد الرزاق صنعانی، المتوفہ 211 ہجری ہے. عبد الرزاق صنعانی ہیبیری، ان کی بھی ایک تفسیر مخطوط آئی ہے. بزرگوارم مولانا شیر علی شاہ سے مدظلوں نے مجھے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، جب وہ مدینہ منورہ سے آئے تھے اور یہاں سنلوب میں استاذ تھے. فجزاهم اللہ عنا وعن علم التفسیر احسن الجزاء. نہایت مختصر ہے، اور صرف سند کے ساتھ جو روایتیں ملتی تھی وہ نقل کی، ورنہ نہیں نقل کرتے. ایک فوائد پر مشتمل کتاب ہے عز ابن عبد السلام کی. عز ابن عبد السلام وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے شب برات کا انکار کیا ہے. یہ نصف شعبان کی جو رات ہے، عبادات ہے اور نسخ الاجال ہے اور تقسیم الارزاق ہے، اور سال بھر میں جو مریں گے اور پیدا ہوں گے ان کے نام درج ہوتے ہیں. عز ابن عبد السلام کہتے ہیں یہ سب مجازفہ ہے، خرافہ ہے، کوئی حقیقت نہیں. ابن صلاح اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی، بینہما مقابلات. ابن صلاح کہا کرتے تھے کہ لہا اصل، اس کی اصل موجود ہے. اور دونوں کلام نجم الدین غیتی نے جمع کی اپنی کتاب میں. علماء دین تو ہمارے قائل ہیں نصف شعبان کے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایہ کے اندر متبرک راتوں میں نصف شعبان ہے، کلیلت نصف من شعبان. اور یہ قاعدہ یاد رکھو کہ فقہا کبھی بھی غلط نقل نہیں کرتے، فقہا تعامل کو نقل کرتے ہیں. امت مسلمہ کا تعامل ہے کہ لیلت النصف من شعبان کو عبادات، طاعات، دعا اور مناجات کی رات مانتے. بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری نے اس پر دو مقالے لکھے. اگر استاد بنوری ہمارے شیخ ان کو معارف و سنن لکھتے وقت شیخ زید الکوثری کی کتاب مل جاتی تو وہ یہ نہ لکھتے جو معارف و سنن میں لکھا ہوا ہے، اور اس تحریر سے پیچھے ہٹ جاتے. یقیناً معارف و سنن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ابن الجوزی اور اس ابن عبد السلام کے مطابق ہے، جمہور محدثین و فقہا کی رائے وہ نہیں. حز ابن عبد السلام کو ملک العلماء کہتے ہیں، سلطان العلماء اور ملک العلماء. یہ 660 میں متوفع ہے، 570 کہتے ہیں. اور ایک تفسیر لکھی ہے الجامع لاحکام القرآن، ابو عبداللہ محمد ابن احمد انصاری القرطبی. چھ سو 671 میں متوفع ہے. یہ ابن کثیر سے متقدم ہے، ابن کثیر تفسیر لکھتے وقت اس کو دیکھ رہا ہے. تفسیر بہت جامع ہے اور خاصی جرأت کے ساتھ بعض روایات کا انکار کیا ہے جو مفسرین کے ہاں چل رہی ہے. امام قرطبی پر علم حدیث کا بہترین اثر ہے, مالکی مسلک کا ہے, نہایت معتدل ہے. نام تو جامع لاحکام القرآن ہے لیکن مکمل قرآن کی تفسیر ہے. آج کل بہت اعلی طبعات 24 جلدوں میں آئی ہے, نہایت دید زیب ہے. کئی قسم کا چھپا ہے تفسیر کبیر کی طرح. محمد ابن علی شوکانی ایک عالم گزرے ہیں, 1250 میں متوفع ہے. اس کی تفسیر فتح الغدیر ہے. شوکانی زیدی ہے لیکن طرز تفسیر اہل سنت کا ہے اور طرز تفسیر میں کوئی رفض نہیں ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. اس لیے عموماً حرمین کے علماء شوکانی کی تفسیر سے درس دیتے, اس پر میں بھی متعجب ہوں. اور جہان کا میں تفاسیر کہ زیدی کی تفسیر سے دے رہے ہیں آپ. مسند و امام زید اس میں 20 رکعتاً تراوی کا ذکر ہے اور امام زید مسلمانوں کو نصیحت کرتے تھے کہ رمضان شریف میں عشاء کے بعد 20 رکعت تراوی پڑھا کرو. یہ متفق سنت ہے. تراوی کا لفظ وہاں سے اور کہیں نہیں. ہمارے فقہاء نے تو لکھ دیا آج ہی ترویحت و ترویحت, لیکن کبار اور ائمہ میں سے امام زید کے مسند میں 20 رکعت تراوی ہے. حالانکہ مشہور ہے کہ شیعوں کے ہاں کوئی سنت نہیں ہے, کوئی سنت نہیں, نہ فجر سے پہلے 2, نہ زہر سے پہلے 4, نہ کچھ نہیں. جسے آپ سنت کہتے ہیں وہ ان کے ہاں نہیں, مگر امام زید کے ہاں سنتوں کا اہتمام ہے. یہ بڑی حیران کن ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ الزیدیہ من اہل سنہ لیست من اہل رافض. خود روافض کہتے ہیں کہ زیدیہ اہل سنت کا برانچ ہے, یہ روافض میں سے نہیں ہے. زرکشی ایک عالم گزرے ہیں, بدر الدین زرکشی, 797 میں مرا ہے. انہوں نے البرہان فی علوم القرآن 4 جلدوں میں لکھی. اور مجاز القرآن ابو عبیدہ مامر ابن مسندہ کی. ابو عبیدہ مامر ابن مسندہ تمیمی 210 میں مرا ہے. یہ وہی شخص ہے جس سے بخاری نے کتاب التفسیر لی ہے الجامع الصحیح میں, اور علماء نے بہت افسوس کیا ہے کہ اس سے نہ لیتے, لیکن وللناس فیما یعشقون مذاہب, بخاری کو یہ پسند. حالانکہ اسے تکڑے لوگ موجود تھے, فرا موجود تھا, خلیل موجود تھا, ان کی تفاسیر بہترین تھی. وہ اس سے بڑے بھی ہیں, مضبوط بھی ہیں. اس کی تفسیر جو ہے مجاز القرآن, یہ مجاز وہ نہیں ہے حقیقت مجاز. اس مجاز سے مراد ہے مواطن الاستعمالات, مواضع المستعملات. یعنی یہ لفظ کہاں کہاں آ چکا ہے, سلف صالحین جو تفسیر لکھتے تھے وہ یا معانی القرآن ہوتا تھا یا مجاز القرآن، یاد رکھنا. ابو الحسن فرا نے لکھی معانی القرآن، خلیل نے لکھی معانی القرآن، فنحاس نے لکھی معانی القرآن. اگر توجہ لفظ کے استعمال پر ہو تو مجاز القرآن ہے، اور اگر توجہ معانی کے شیوع پر ہو تو اس کو معانی القرآن کہتے ہیں. حضرت اقدس امام النصر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی اصل خدمت ان بزرگوں نے کی، کیونکہ انہوں نے عربیت کے اعتبار سے قرآن کریم کو بہت مضبوط کیا ہے. اللہ اکبر و کبیر. فرا کے متعلق تو آپ نے شرح جامی میں پڑھا ہے، لولا الفرا لبطلت العربیہ، فرا نہ ہوتا تو عربی کا نام و نشان نہ ہوتا دنیا میں. اللہ اکبر و کبیرہ. تو مجاز القرآن سے امام بخاری نے کتاب التفسیر لکھی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التفسیر اس وجہ سے اس شان کی نہیں ہے جو ان سے توقع تھی. شان ور شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ ان سے نہیں لانا چاہیے تھا. اگر اس تفسیر میں کوئی کمزور قول ہے یا ساقط قول ہے تو حضرت فرماتے ہیں یہ ابو عبیدہ کی وجہ سے. الدر المنصور فی التفسیر بالمنصور، جلال الدین سیوطی نے، جلال الدین سیوطی 211 میں متوفع ہے، ایک تفسیری تفسیر لکھی ہے الدر المنصور، وہ موتیاں جو بکھر گئی ہو. مختلف روایتیں تحت الایات جو سیوطی کو مناسب تھی وہ اس تفسیر میں لے آئے، البتہ نقد و ابرام کے بغیر ہے، اس لیے لا یوبہ بہ، زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا. آج آپ کو تفاسیر کی سیر کراتے ہیں، جیسے کوئی کراچی آئے نا تو آپ اس کو مختلف مارکیٹوں میں دریا کے کنارے یہ سیر کرا دیے. التفسیر المظہری، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی 1235 میں فوت ہوئے، شاہ عبدالعزیز کا ہم اثر ہے. شاہ عبدالعزیز 1239 میں فوت ہوئے، ان کے 4 سال بعد، اور شیخ محمد عابد سندھی کا بھی یہی زمانہ ہے جنہوں نے در مختار کی شرح توالی لکھی ہے 65 جلدوں میں. یہ مظہری ان کے شیخ تھے مرزا مظہر جان جانان، دہلی کا خانوادہ. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، فی الحقیقت وہ تو اپنے گھر گیا. ان کے شیخ تھے مرزا مظہر جان جانان، اور مرزا مظہر جان جانان کبار اولیاء اللہ دہلی میں سے تھے. اللہ اکبر. اور ان کے مشہور شیخ خلیفہ پر شاہ غلام علی ہے. مرزا مظہر جان جانان اس طرح پڑھا کرو. ایک بڑے شیخ القرآن نے وہ تلفظ صحیح نہیں کرتے, مرزا جان جان کہتے ہیں, جان جان نہیں ہے, جان جانان ہے. مرزا مظہر جان جانان قاضی ثناء اللہ صاحب ان کے خلیفہ تھے, تو اپنے شیخ کے نام پر تفسیر لکھی. یہ تفسیر حنفی نقطہ نظر سے خوب ہے. فقہ حنفی اس میں مبعثر خوب پھیلا ہوا ہے. مناظرے کی خاص کتاب ہے, انداز مضبوط ہے. شاہ عبدالعزیز ان کو بہ کی وقت کہتے تھے, اپنے زمانے کے بے حقی محدث بھی بہت بڑے. عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہے, قلبی نے ان کی طرف کچھ روایتیں جمع کر کے منسوب کی ہے. اس کا نام ہے تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس. یہ محمد ابن صائب قلبی 141 میں مرا ہے. ان کی تاریخ قرآن بہت مضبوط ہے. تفسیر ابن عباس اور بھی آ گئی ہے 3 جلدوں میں. بلاد عرب کے فاضل طلباء نے وہاں کے علماء مشائخ کی نگرانی میں صحاح ستہ سے عبداللہ ابن عباس کی روایت جمع کی. وہ بہترین ہے, ہمیں بھی بھیجی انہوں نے 3 جلدوں میں. تفسیر ابن کثیر, اس کا اصل نام ہے تفسیر القرآن. بس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا خاص شاگرد ہے, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد قرآن کے ماہر ہیں. شاہ انور شاہ اعتراف کرتے ہیں, وَعَلَمْ أَنَّ ابن تیمیہ وَأَصْحَابُ وَأَصْحَابَهُ لَا يَمُرُّونَ بِالْآيَا إِلَّا يُفَسِّرُونَهَا أَحْسَنَ تَفْسِيرِ. یا احسن تفسیر یہاں ہے یا ابن تیمیہ اس کا شاگرد ہو رہی. شاہ سے فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جب کسی آیت پر آ جاتے ہیں تو خوب تفسیر کرتے. ابن قیم ان کا شاگرد ہے, ذہبی ان کا شاگرد ہے. شیخ الاسلام بھی عبقری عالم میں بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. عماد الدین کے نام سے معروف ہے اور ابو الفدا ان کی کنیت ہے. عماد الدین ابو الفدا, بس کہتے ہیں کہ نام اسماعیل ہے. تفسیر ابن کثیر 4 جلدوں میں. آج کل دارالشام مصر نے 8 جلدوں میں شائع کی ہے. کچھ نسخوں کا فرق بھی ہے. بہت عمدہ تفسیر ہے, بہت اچھی خوبصورت تفسیر ہے. ابن کثیر تاریخ کا بھی امام ہے, حدیث کا بھی امام ہے. اگر میرے پلنگ کے قریب سے ابن کثیر ہٹا دیا جائے تو مجھے بہت صدمہ ہوگا. آتے جاتے بھی میں اس کو دیکھتا ہوں. شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے بھی مجھے کہا تھا کہ میرے بھی اصل ماوا و مرجع ابن کثیر ہے، بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر قرآن میں پر شیخ ابن تیمیہ کا لحاظ نہیں کیا ہے، جمہور کا ساتھ دیا ہے. جی اگرچہ ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی ہیں، جب ان کی وفات لکھنے لگے البدایہ والنہایہ میں تو ابن کثیر کو لکھنا پڑا کہ قلم میں طاقت ختم ہو گئی اور میری زبان خشک ہو گئی اور میرے کلمات اور عربیت عاجز آ گئی اس معتمد اور معتبر شیخ و زبان کے حالات سے. اور لکھا میں نے ایسا شجاع، ایسا طویل الباع، ایسا قوی الفکر، ایسا متقی اور پارسا نہیں دیکھا ہے. ابن تیمیہ کو کہتے شیخ ہونا کا جبل الاستقامہ، یہ الفاظ ہے ہمارے استاد استقامت علی الدین میں پہاڑ تھے. مجال نہیں ہے کہ ایک مستحب سے بھی کوئی پیچھے ہٹا دے اور وہ مصائب اور شدائد کو خند پیشانی سے سہتے تھے اور ہمیں درس دیتے تھے کہ دنیا کے رنگ رلیوں میں دھوکہ کھا کے کہیں حق سے پیچھے نہ ہٹنا. لمبا چھوڑا جنازہ کا آخر میں کہتے ہیں شاید امت مسلمہ میں اتنا بھاری جنازہ کبھی ہوا ہو. پھر کہتے وہاکذا تکون جنائز و اہل سنت، اہل سنت کے جنائز اس طرح بھاری بھر ہوتے. الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ. میرے بھی البدایہ والنہایہ میں جب ابن کثیر کے قلم سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جنازہ دیکھا تمہیں بھی شاید آٹھ دس جگہ درمیان میں رو پڑا ہو، کتاب ایک طرف کر کے خوب خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. ہمارے ملک کے بعض علماء قلیل الاطلاع وہ شیخ الاسلام کے بارے میں اکو بکو مارتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس نے ابو حنیفہ کے سر پر مسجد خیف میں ابن متوہری ہلی سے مناظرہ کیا ہے اور تاریخی مناظرہ کیا ہے. ابن متوہری ہلی مشہور زمانہ رافضی تھا اور ترکیہ کا بادشاہ جو تھا خدائے بندہ، اس نے بیوی کو تین طلاق دی تو تین طلاق کے بعد اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات میں حرمت قطعیہ ہے، مغلظہ ہے، حلال شرعیہ کے بغیر سابق خاون کے لیے حلال نہیں ہوتی. بادشاہ بہت پریشان تھا، شہزادے بھی غمگین تھے. یہ پہنچ گیا ابن متوہری ہلی اور اس نے کہا کہ روافض کے نزدیک تین طلاق واقع نہیں ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تین طلاق کا عدم وقوع یہود کا مذہب ہے. وہاں سے روافض نے لیا ہے اور وہاں سے ہمارے زمانے کے غیر مقلدوں نے لیا ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر وہ بھی رجل من رجال الاسلام ہے، کامل و اکمل مضبوط عالم ہے. وہ کہتے ہیں عدم وقوع الثلاث موقف اليهود ثم اخذته الرافضه ثم هؤلاء اهل الظواهر، باقی تمام طبقات امت متفق. حتی البخاری، امام بخاری باب من اجاز طلاق الثلاث، تین طلاق تین ہے اور تین کے بعد دوبارہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں جب تک درمیان میں کوئی محلل نہ آئے. تو خدا بندہ تین طلاق کے بعد پریشان تھا بہت زیادہ، یہ پہنچ گیا، یہ شیطان کا چرخا، اور اس نے کہا کہ روافض کا مذہب جو ہے یہ عیب اطہار کا مذہب ہے، اور ہمارے یہاں تین طلاق نہیں ہوتی، آپ بیوی رکھ سکتے. تو خدا بندہ اس نے نظام الدین شافی کو بلایا. نظام الدین شافی بہت بڑا فقیہ تھا لیکن مناظرہ نہیں جانتا تھا، وہ دربار میں ابن مطہر ہیلی سے پٹ گیا. وہ شور کرتا تھا، ناکارہ زبان تھی اس کی، یہ مہذب اور نیک خصلت انسان تھا. تو خدا بندہ رافضی ہوا اور یہ وزیر مذہب ہو گیا ابن مطہر ہیلی، اور جہاں بادشاہ جاتا تھا یہ ساتھ ہوتا تھا، اونٹوں پر کتب خانہ ہوتا تھا، سات سو پچیس میں اور چبیس میں موسم حج کے اندر یہ اعلان کرتا تھا، اکفر الکفار ابو حنیفہ عن نعمان. امام ابن تیمیہ اپنے شاگردوں سمیت موجود تھا، حران سے آیا تھا، اس نے سنا اور شاگردوں سے کہا یہ کیا بکواس ہو رہا ہے. امام اعظم کے ساتھ اجتہاد میں بحث ہے لیکن ان کا مقام مرتبہ و اجتہاد امر مسلم ہے کہ وہ امام خدا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ وہ خدا بندہ رافضی ہوا ہے، اور یہ ابن مطہر ہلی اس کا شیخ الاسلام ہے. آپ نے کہا روکو اسے، میں آ رہا ہوں اس کے پیچھے. چنانچہ ان کے شاگردوں نے جا کے ان کو کہا کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ آپ سے اس موضوع پر کلام کرنا چاہتا ہے، اور بادشاہ خدا بندہ کو حکم بنایا. شیخ الاسلام نے ان کو کہا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ اپنے عقیدے سے مسلمان یا کافر ہوگا یا لوگوں کے عقائد سے؟ انہوں نے کہا نہیں، اپنے عقیدے سے. کہا اپنا عقیدہ یاد رکھو، مذہب حنفی تین چیزوں کا نام ہے، یا امام صاحب نے کہا ہو یا ان کے مشہور شاگردوں کا قول ہو یا ان کے ہاں مفتی بھی ہی ہو، اس کے علاوہ قطن میں مذہب حنفی نہیں مانوں گا. بعد کے لوگوں نے جو باتیں کہی اس کا ابو حنیفہ کیوں ذمہ دار ہے؟ اس کو سخت پابند کیا مناظرے کے شرائط کا. اور اس طرح جب گفتگو ہونے لگی تو ابن مطہر ہیلی بالکل صفر ہو گیا، ایک جملہ ثابت نہ کر سکا امام صاحب کے خلاف. دو تین تقریروں کے بعد جب دیکھا گیا تو جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہی مردار ہو گیا تھا، روح نکل گئی تھی. خدا بندہ دوبارہ صحیح مسلمان ہوا، شیخ الاسلام نے اس کا نکاح اور حلالہ ٹھیک کرایا، اور ترکیہ کی سلطنت نئے سرے سے اسلام کی موجیں مارنے لگی. شیخ کو کہا گیا کہ اس نے کتاب لکھی ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. شیخ نے کتاب لی ہاتھ میں اور وہاں سے مسجد خیف سے حج سے فارغ ہونے کے بعد حران تک اس کا رد لکھا، اور اس کا نام ہے منہاج السنۃ النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ. امت مسلمہ کا عظیم ساز و سامان ہے یہ کتاب. مورخین کہتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذهب، اس شان کی کتاب ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے. منہاج السنۃ النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ. تو وہ اتنے آپ کے امام اور مجتہد کے لیے مسجد خیف میں جہان کے سامنے آخر اور جنگی سر جھگڑے کوڑے، اور ہمارے ملک کے جو ہے فلاں بولا و فلاں بولا ابن تیمیہ کو برا بلا کہتے ہیں. افسوس، صد افسوس. فہذا جزاء حسن، یہ خوب بدلا ہے. وہ زبر شمد تا دا پارا تبڑ شد چا دا پارا. اس لیے ابو اللہ علی قاری مرقات جلد 11 میں ابن تیمیہ و ابن قیم کے بارے میں کہتے ہیں وعالم کانا من کبار ہاذہ الامہ بل من اولیائها، یہ دونوں اس امت کے بڑے علماء بلکہ اولیاء میں سے، والحمدللہ علی ہذا. باقی جن مسائل میں انہوں نے نشوز کیا ہے، شذوذ کیا ہے، حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے ابن تیمیہ احیانا یاتی بالیواقیت والدرر واحیانا یاتی بالاحجار والاشجار. ابن تیمیہ کبھی موتیاں پہ روتے ہیں، کبھی پتھر بھی مارتے. ضرور سڑے خدا کا سی گیا نا، جگی سڑے. شیخ الاسلام کی تفسیر بھی ہے دقائق کے نام سے، دقائق و تفسیر، اور ان کے شاگرد ابن قیم کی ہے بدائع و تفسیر. لیکن ان کی ایک جلد میں ایک تفسیر معروف ہے، اس کا نام ہے التفسیر القیم للحافظ ابن القیم. استاذ بنوری نے اس کا ذکر کیا ہے. دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد یہ ایک جلد میں اعلیٰ و ارفع ہے، یہ اصل معلوم ہو رہی ہے. التفسیر القیم للحافظ ابن القیم. اپنے بزرگوں کو، اکابر امت کو، اور ان کے احسانات کو پہچان لو، اور ان کے لیے خوب ثناخوان رہو، دعائیں دو. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے مضبوط دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تفسیر ساوی کے نام سے سوات سے، یہ جلالین کا حاشیہ ہے لیکن علوم سے لبریز ہے، چار جلدوں میں. پہلی مرتبہ اس کتاب میں نظر سے گزرا کہ چاروں ائمہ کے نہ ماننے والے اور فقہ کو نہ ماننے والے، لیسوا من اہل السنہ والجماعہ، فتفرق بکم السبل، اس آیت کے نیچے لکھا ہے. پہلی مرتبہ اتنی جرت کوئی کر نہیں سکتا. ویسے جلالین پر ملا علی قاری کی جمالین آئی ہے، بہت مختصر ہیں لیکن بہت مبارک ہے، اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں. ملا علی قاری کی پانچ جلدوں میں علیحدہ تفسیر آ گئی. انوار القرآن کے نام سے تفسیر خازد علاء الدین بغدادی کی ہے، یہ 701 میں انتقال کر گیا ہے. طریق استناد مناسب ہے. جو روایات مفسرین کے ہاں بڑی مشہور ہیں وہ نقل کرتے ہیں، اس میں غلطی ہوئی ہوگی، لیکن جس کسی نے اس کو خزائن القذبات کہا ہے، دروغ گوئی کی، حق سے ہٹا ہوا آدمی ہے وہ، ایسا نہیں ہے، مضبوط تفسیر ہے. تفسیر خازد اللہ اکبر و کبیرہ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، ابو الفضل شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی، بارہ سو ستر میں متوفا ہے. یہ بغداد کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں. عرصہ دراز تک شافی رہا ہے، سلطنت ترکیہ کے ناز و شان دیکھ کر سلطان عبدالحمید خان اور عبدالمجید خان سے دوستی اور مراسم پیدا ہوئے، اور وہ احناف کے سرتاج تھے. دوسری طرف سے تاش کبری زادہ کی کتاب الشقائق النعمانیہ دیکھی، فتح النفع، جو حنفی عالم ہوئے. ان کی تفسیر روح المعانی موجودہ دور میں جیسے بخاری کے لیے فتح الباری ہے، اس طرح قرآن کریم کی تفاسیر میں سربلند تفسیر ہے. اپنے زمانے تک جتنا خیر کا مادہ تھا قرآن سے متعلق، آلوسی بغدادی نے اس کو اپنے تفسیر میں ڈالا ہے. وَمِنَ الْإِشَارَاتِ فِي الْآيَاتِ، اس پر مستزاد، مسائل السلوک جنہیں کہتے ہیں. اللہ اکبر، مجھ میں سخت نہیں ہے اور مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس تفسیر کا پورا تعارف کروں. اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات میں سے کہ درجہ رابعہ میں مجھے تفسیر روح المعانی ملی تھی. اس زمانے میں تین جگہ سے چپ رہی تھی، ہندوستان سے وہ مکمل ہو گئی تھی، اور ملتان سے مکتبہ امدادیہ شائع کر رہی تھی، اور لاہور سے، لاہور کی رک گئی ہے، مکتبہ امدادیہ کی پوری ہو گئی. میرے پاس ایک شخص چھٹی کے دن آ کے ترجمہ پڑھتا تھا. ترجمے کا دور ہمارا طالب علمی کا ہے. وہ اس طرح ترجمہ ہوتا تھا کہ میں ایک دو رکو پڑھ کر اس کو سناتا تھا اور دعا کر کے وہ چلا جاتا. ایک دن میرے پاس اخبار لے آیا کہ اس میں آیا ہے کہ روح المعانی بہت بڑی تفسیر ہے، وہ چپ رہی ہے. میں بڑا حیران ہو گیا، میں بزرگوں سے استادوں سے تو سنتا تھا. تو ایک دن اچانک 16 پارے لے کے آیا، منگوا لیے اس نے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے چپ رہی تھی مکتبہ امدادیہ ملتان سے، تو آتی رہی اور مکمل ہو گئی. وہ طالب علمی کا نسخہ موجود ہے. اس میں یہ فائدہ تھا کہ میں ہم وقت دیکھتا تھا، فرصت کی گھڑی تھی، میں کہیں آتا جاتا نہیں تھا. اتنا ذوق شوق تھا کہ میں کبھی بھی 5 سال بنوری ٹاؤن میں پڑھ کر شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں کبھی بھی بے گھر نہیں گیا، کبھی بھی نہیں گیا. بس عید الفطر پڑھ کر کے چلا جاتا تھا اور سبق شروع ہونے تک پھر آ جاتا تھا. وہ بڈوری ٹون اور تھا، یہ نہیں ہے جو اب ہے. 6 شوال کو میں آیا تھا داخلے کے لیے، اور حضرت بنوری نے مجھے دیکھ کے کہا معاف کیجئے، ہمارے ہاں داخلے بند ہو چکے. 6 شوال افسر لوم میں 7 کو شروع ہوتے، مطلب یہ کہ داخلہ نہیں کر رہے تھے. مولوی عطا الرحمن مرحوم نے مجھے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں نے کہا داخلہ نہیں کر رہے تھے نا، بس جو طلبہ پہلے سے تھے وہی ہو گئے. تھوڑے سے طلبہ، کل طلبہ 300 ہوتے دورے حدیث تک. میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر میں نے مولانا فلہ صاحب کا خط نکالا، کہا معاف کیجئے، معاف کیجئے، ذہول ہو گیا. اس ادارے کے بانی مبانی میرے رفیق غربت اور رفیق غار مولانا فلہ صاحب نے شعبان میں اس کا داخلہ کیا ہے، اور یوں ہم پلسرات طے کر کے بنوری ٹاؤن میں داخل ہوئے. تو داخلہ بھی عجیب تھا، کیونکہ میں فجر کی نماز میں وہاں کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی چادر اوڑے ہوئے تھے، ان کے دانتوں میں تکلیف تھی یا کوئی عذر ہوگا وہ نماز میں, تو نماز کے بعد میں نے ان کو کہا آپ نے نماز کے لیے وضو نہیں کیا, کلی نہیں کی, پوری نماز برباد ہو گئی آپ کی. اس طرح کوئی نماز پڑھتا ہے پوری نماز میں منہ میں انگلیاں مار رہا ہو, ہمیں کیا معلوم تھا جب امتحان گاہ میں گیا کمرے میں اسی کے سامنے فارم پڑا ہوا, وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے میرا امتحان آج فجر میں لیا ہے, میں آپ کا امتحان نہیں لے سکتا, امتحان تو آپ نے لیا ہے آج فجر. میں نے کہا حضرت کسی اور کا نام آپ لکھے, بس یہ میری قسمت تھی, استادوں کی دعا تھی, اگر وہ کہتے کہ میں نہیں لکھ سکتا جاؤ دفتر تو میرا داخلہ ختم ہو جاتا, بالکل معمولی سے بہانے سے داخلہ ختم. لیکن انہوں نے مولانا محمد سوات والے بزرگ کا نام لکھا. ان کے پاس جب میں گیا ہوں مجھے کہتے ہیں کیا کیا ہے, کیوں یہاں ہے, وہ کیوں نہیں لے رہے. میں نے کہا یار جی ان کو کوئی سردی لگ رہی تھی, طبیعت ناساز ہے, سردی تو اس کو ہر وقت لگتی ہے, چادر اوڑے رہتے ہیں. خیر امتحان شروع ہو گیا, کافیہ میں والثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر, میں نے اس پر تقریر کی, پوچھا کس سے پڑھی ہے, میں نے کہا مولانا لطف اللہ صاحب سے, کہا جاگیرے والے, میں نے کہا کافیہ بھی پڑھاتے, میں نے وہاں تو لوگ ہدایت نہ ہو نہ ہو امیر بھی پڑھتے, سب اپنے حضرت سے پڑھی, کہ وہ میرے تخصص اور کے استاد ہیں اور وہ حضرت بنوری کے خاص ساتھی ہیں, تو چلو خانہ پوری کرتے ہیں, دو تین سوالات کرتا ہوں باقی پاس ہے آپ. اس زمانے میں پورے پاکستان میں بنوری ٹون کا معراج علم کا سر بلند تھا, میرے آتے وہاں کئی علماء نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں وہاں, آپ کا نہیں پڑھ سکتے, وہ سختی ہے وہاں. پانچ سال میں ایک غیر حاضری نہیں, ایک سبق میں مؤخر نہیں ہوا, اور ہم وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اخراج نہ ہو جائے, گئے دیکھتا رہتا تھا لڑکوں کا اخراج ہوتا تھا, کہیں جھگڑے کر لیتے تھے کہیں غلطی کر لیتے تھے. وہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی تھی کہ مولانا عبد الشکور دین پوری, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, یا فقی الامہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کے جلسے ہوتے تھے, طالب علم جلسوں میں چلے جاتے, حضرت بنوری بہت سخت تھے کہ سبق پڑھو. ایک دفعہ اخبار میں آیا آج کراچی یونیورسٹی میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا تمام یونیورسٹی کو خطاب ہے, اور مفتی صاحب نے سوال جواب کی اجازت دی, تو ہم بھی چلیں گے. ہم نے کہا یار کیا سوال کریں گے وہ اسٹوڈنٹس, پروفیسر لیکچرار. حضرت نے ایسی تقریر کی کہ پرنسپل نے کہا اور شیخ الجامعہ نے کہ بس اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں ہمت دے کہ آپ کو بار بار زحمت دے, آپ یونیورسٹی کے لیے دعا کریں اور تھوڑا سا وزٹ کریں, کراچی یونیورسٹی دیکھ لے آپ. بس تقریر کیا, مجتہد تھے زمانے کی, جیسے اب باران رحمت ہو بس ایسی تقریر ہوتی تھی. ہم جب بنوری ٹاؤن پہنچ گئے تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ انہیں طلباء نے آج سبق میں ایک سیاسی جلسے کے لیے غیر حاضری کی, لہذا ان کا 15 دن کا کھانا بند کیا جاتا ہے. اور حضرت مفتی صاحب کا قیام جو تھا وہ بنوری ٹاؤن کے مہمان خانے میں ہوتا تھا, تو ہم نے سوچا کہ ہم مفتی صاحب سے کہیں گے تو حضرت بنوری سے بات کر لیں گے, تو ہم نے ایک درخواست لکھی کہ ہم آپ کے جلسے میں آئے اور ہمارے ساتھ مدرسے والوں نے یہ سلوک کیا, اور دو تین طالب علم درخواست لے کے مہمان خانے گئے ایسی فرصت میں جس میں کوئی استاد نہیں تھا, تو مفتی صاحب نے اس درخواست کو دیکھ کے ہم نے قلم دیا تو ہمارا قلم ایسا پھینک دیا جیسے اپنا قلم نکالا. جب انہوں نے قلم پھینکا تو میں نے کہا خیر نہیں ہے اللہ خیر کا اور چشمہ بدل دیا ہو. اس کے اوپر لکھا کہ ان طلباء نے ایشیا کے مقتدر ادارے اپنے اساتذہ اور سبق جیسے ضروری کام کی اہانت کی ہے, میری سفارش ہے کہ ان کا اخراج کر دیا جائے. نیچے لکھا تاکہ اور لوگ عبرت حاصل کریں. اب اللہ تعالی نے یہ سمجھ دی کہ درخواست غائب کرو چھپاؤ. ہم نے تو کہا کہ اب معاف ہو جائے گی. معاف کیا؟ حضرت نے کہا انہوں نے ایشیا کے مقتدر ادارہ ہے کہ تعلیمی تسلسل اساتذہ اور سبق کی توہین کی ہے, لہذا میری سفارش ہے کہ ان کا اخراج کر دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے لوگ یہ جرت نہ کریں. ایسے عالم آدمی, ایسے قدردان, ایسے سبق آموز شخصیت تھی, پھر کون جو ہے نا غیرحاضری کرے گا. ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اس ادا سے حضرت مفتی صاحب کو بھی تکلیف پہنچ گئی, وہ بھی خفا ہو گئے کیوں ایسا کرتے ہو تم لوگ, حضرت بن نوری کو تکلیف پہنچاتے ہو. دو تین دفعہ باچاخا نہیں تھا چپڑا سی, یار کن لڑکوں نے درخواست دی تھی مفتی صاحب کو, کون تھے وہ یار پتہ نہیں کہاں تھے. پھر ادھر ادھر پوچھتا تھا, پتہ بینک پڑ گئی تھی لیکن درخواست غائب کر دی گئی. میں نے کہا ہوگا ظالم دفتر پیر کارڈ خیر نہیں. ہمارے اکابر اسباق کے اداروں کی تعلیم کے اور احترام کے اتنے سخت قائل تھے کہ نہیں بس مدرسوں کا جو نظام ہے یہ اپنی جگہ محفوظ چلتا رہا ہے. پھر فرمایا کہ بیوقوف میں تو یہاں نمازیں پڑھاتا ہوں, یہاں تمہارے لیے عشاء کے بعد بیان کرتا ہوں, فجر میں درس دیتا ہوں, تم کیوں یونیورسٹی آ گئے؟ وہ یار ہمیں کیا معلوم تھا, ہم نے سمجھے ہم نے بہت بڑا کام کیا, وہ سارا غلط نکلا. اللہ اکبر. ایک تفسیر کہیں رہ نہ جائے اس کو نوٹ کر لو, اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام محمد ابن جریر کی تفسیر جامع البیان, ابن جریر طبری 310 میں فوت ہوئے ہیں اور 306 تک تفسیر قرآن مکمل کی. ان کی تاریخ بھی ہے جس کو لوگ تاریخ طبری کہتے ہیں, آپ اس کا نام یاد رکھیں, اس کا نام ہے تاریخ الامم والملوک. وہی بہت متقدم ہے, باقی سب تواریخ اس کے بعد لکھی گئی. امام نووی اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں اجمعت الامہ علی انہ لم یصنف مثلہ فی التفسیر, امت محمدیہ اجماع کر چکی ہے کہ اس جیسی تفسیر امت میں نہیں لکھی گئی. تفسیر قرآن اسانید کے ساتھ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے لو سافر احد الى السین وفاز بهذا التفسير لفاز فوزا عظيما, اگر کوئی چین تک سفر کرے اور اس کو ابن جریر کی تفسیر مل گئی تو بہت کامیاب ہوا ہے. ایک مثال دی, وہ حدیث رسول نہیں ہے, اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو گو چیز جانا پڑے. پیغمبر اسلام نے نہیں کہا ہے، مکذوب روایت ہے. میں نے طالب علمی میں اس پر کتاب لکھی ہے، التحقیق المتین فی تحقیق حدیث اطلب العلم ولو بالسین، اور ثابت کیا ہے کہ اس کے تمام طرق واہیہ کاذبہ موضوع ہے، موضوع محض. میری اس کتاب کا ایک خلاصہ بزرگوارم مولانا یوسف لدھیانوی نے جنگ اخبار میں شائع کیا، اس کا نام ہے یہ حدیث موضوع ہے، آگے میرا نام لکھا ہے اور نیچے اس کے تمام طرق پر مفصل کلام کیا گیا ہے. بعض بزرگان دین نے ضعیف لکھا ہے، موضوع نہیں لکھا، تو اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ ایک اور ٹکڑا ہے کہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، اور بعض جگہ وہ مسلمہ، وہ موضوع نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، یاد رکھنا. لیکن یہ ٹکڑا جو ہے اطلب العلم ولو بالسین، یہ موضوعی محض ہے. مجمع البحار میں بھی لکھا ہوا ہے، طاہر پٹنی نے تمام طرق نقل کر کے کہا باطل لا اصل لہ، بے بنیاد روایت ہے، بے اصل ہے. تمیز و طیب من الخبیث میں بھی لکھا ہوا ہے باطل لا اصل لہ. یہ ایک علیحدہ عنوان ہے کہ ایک طالب میں یہ صلاحیت ہو کہ کون کون سی احادیث قابل نظر ہے اور کون کون سی احادیث نہیں ہے. بیضاوی میں ایسی روایتیں ہیں، تفسیر واحدی میں ہے، واسطی میں ہے، زاہدی میں ہے، خود روح المعانی میں ایسی روایات پکڑی گئی ہے. انہوں نے اوروں پہ اعتماد کیا اور وہ اعتماد صحیح نہیں نکلا. آج کل جو 30 جلدوں میں روح المعانی آئی ہے، اس پر حواشی محقق ہے. اس محقق نے علامہ علوسی بغدادی کی بعض روایات پر تبصرہ کیا ہے. یہ علوم کی باتیں ہیں، طلباء علماء کے لیے ضروری ہے، اور حضرات بھی گھبرائے نہیں، خوش خوش رہے. اللہ اکبر. مجمع البیان کا بھی ہمارے پاس تمام نسخے موجود ہیں، شاید دنیا میں کوئی نسخہ ہو اور وہ ہم نے حاصل نہ کیا ہو، کیونکہ تفسیری شغف ہے الحمدللہ. اس لیے تمام چھوٹی بڑی پوری ادھوری اکثر زبانوں کی تفاسیر موجود ہیں. ایک اندازے کے مطابق احسن العلوم میں 4000 تفاسیر موجود ہیں، 4000 تفاسیر موجود. مجھے اور کوئی ایک جگہ معلوم نہیں جہاں اتنی زیادہ ہو. اگر ہو تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کے کتب خانے میں ہوگی، ان کے پاس نایاب نسخے بہت زیادہ تھے، وہ حلب اور حبس کا سفر کر چکے تھے، وسیع الاطلاع شخص تھے، قرآن کے بارے میں ان کا علم نادر تھا، وہ اپنے وقت کے فخر رازی تھے. مسائل اپنی جگہ اختلافی، مسائل میں ان کا موقف اتنا پختہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے تفسیر میں شیخ سباق الغایات ہے، یہاں تک کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب سے بھی ان کی معرفت اور محنت زیادہ نظر آ رہی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ بڑے ہیں، وہ 1933 میں انور شاہ صاحب سے فاضل ہے، اور پنجپیر مولانا صاحب 1935 میں شیخ الاسلام مولانا مدنی سے فاضل ہے، دونوں ایک ڈابیل کے اور دوسرے دیوبند کے. کبھی بھی کسی اختلاف سے کمالات کا انکار نہ کیا کرو. اختلاف تو علماء دین میں ہوتا ہی رہتا ہے. ایک گھر میں بیٹا ہو باپ، وہ یا اما جی یہ بات صحیح نہیں،
تو وہ کوئی بیٹے ہونے سے نکلے گا کیا؟
ہائے،
آپ کتابوں میں پڑھتے قدوری میں، کنز میں، شرع وقائع میں، خلاف اللہ ابی یوسف، خلاف اللہ محمد، اس کے باوجود وہ حنفیہ کے ائمہ ہیں، ائمہ احناف ہے وہ. ہمارے ملک میں یہ نقصان ہے، طالب یا استاذ کسی عالم دین کے کسی مسئلے سے جب اختلاف کرتا ہے تو اس کے تمام شرائف کا انکار، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت نامناسب بات ہے. الا ان یکون زائغا ومدلا عن الجادۃ القویمۃ، وہ ایک علیحدہ بات ہے. کوئی مرزائی ہے، پرویزی ہے، سڑا ہوا بدتی ہے، اللہ اکبر. اہل حق علماء میں طویل الصدر، وسیع الصدر آدمی ہونا چاہیے. آج کل مماتی حیاتیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حیاتی مماتیوں کے پیچھے. اللہ کے ناس سے گڑے بڑے خبریں، دنیا کے اعتبار سے سب فوت ہوئے، موت برحق ہے. قبر اور برزخ میں حیات ہے، قبر اور برزخ کی زندگی امر مسلم ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 7 صفحہ 122-123 لکھتے ہیں، اہل السنہ یثبتون حیات الانبیاء فی قبور، قبور میں. اور قبر سے مراد ما بعد الموت، سواء کان برا او بحرا، حفرۃ او حلقوم اسد، اذا انتزع الروح صار مقبورا فهو حي عند الله تعالى وحياته اقوى من الدنيويه. میں نے گمن کو بھی کہا کہ یہ دنیا دنیا کی باتیں چھوڑو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دنیاوی حیات، دنیاوی دنیا موت پہ ختم نہیں ہوئی، اب بھی دنیا ہے. یہ دنیا ختم کب ہوگی؟ بعد الوفات زندگی قبر کی ہے، برزخ کی ہے، اور دنیا سے بڑھ کر ہے. یوں کہو وللآخرت خیر لک من الاولی، دنیاوی حیات یہ تو رضاخانیت ہے، فضول باتیں ہیں بالکل. صرف وہ شخص خطرے میں ہے جو کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب موت پر روح نکل گئی، یہ روح جسم سے دوبارہ ملے گی نہیں، یہ خطرہ ہے، یہ مماتی ہے، یہ خطرناک ہے. اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا ہے، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِتَجَرُّدِ الْأَرْوَاحِ عَنِ الْأَجْسَادِ بِأَنَّ الرُّوحَ لَا يَقُومُ بِالْجَسَدِ فَهَؤُلَاءِ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ابن تیمیہ کہہ رہا ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، شیخ مولانا عبد الغنی، ان کا یقینہ نہیں، یہ سب قائل ہیں. صرف تعبیر میں فرق ہے. ہمارے ذرا کہ دنیاوی حیات، وہ کہتے ہیں برزخی حیات. باقی روح اور جسم کا تعلق، قوی تعلق، یہ ثابت ہے. تفصیل کے لیے محقق الاثر شیخ ابو رشید کی کتاب، نمائندہ کتاب، مغربی پاکستان کے تمام علماء اکٹھے ہیں، تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور ملاحظہ، سب فیصلے اس میں ہوں گے. میں نے شیخ کو ایک دن کہا، میں نے کہا آپ ان سے حیات الانبیاء پہ دستخط لے رہے ہیں، یہ تو سارے بدعتی ہو جائیں گے. نہ بالکل ورزش ہوئی دی. تو شیخ نے اس پر پھر کتاب لکھی، اس کا نام ہے دفع شبہ، کہ حیات الانبیاء کا کیا معنی ہے. الحمدللہ سلف صالحین کا تمام موقف زندہ تابندہ نقل کیا. اللہ تعالی کے فضل و احسان سے موجودہ دور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں،
اہل حق اور اہل باطل میں جو مسائل اختلافی ہیں، اس عاجز اور فقیر کا مطالعہ اس میں بہت سارے لوگوں سے زیادہ ہے. محقق الاثر مولانا سرفراز خان وہ امام ہے میدان کی، وہ ہم سب کے امام ہیں، اور علامہ خالد محمود لندن والے وہ بحر الزخار لا یوجد له صاحب. ان کے علاوہ اور جتنے حضرات ہیں اس عاجز اور فقیر کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور شرح صدر کے ساتھ مسلک دیوبند ہمارے اکابر کا، حضرت بن نوری کا اور مولانا سرفراز خان کا حق مذہب ہے. والحمدللہ علی ہذا. طلبہ توغل سے کام نہ لے، وسعت سے کام لے تاکہ ان کے معلومات میں رکاوٹ نہ آئے. ایک تفسیر ابو عبداللہ احمد نصفی نے لکھی صاحب کنز نے، اس کا نام ہے مدارک التنزیل وحقائق التاویل. ابو البرکات عبداللہ ابن احمد نصفی 701 ہجری میں متوفا ہے. یہ بہت اعلی اور عمدہ تفسیر ہے، اور بعض نقطے اس میں خوب آئے ہیں. ہمارے پاس اس کے کئی نسخے ہیں، 6 جلدوں میں ایک نسخہ بیروت سے چھپا ہے، وہ سب سے اعلی و عرفا ہے. کسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر جلالین اور بیضاوی کی طرح تفسیر مدارک بھی درس میں پڑھائی جاتی تھی. بعد میں جب مولانا شبیر احمد صاحب شیخ التفسیر ٹھہرے تو ان کتابوں کو ان کے لیے دور تکمیل، اس زمانے میں تخصص کو دور تکمیل کہتے تھے، اس میں رکھی گئی. ایک مولانا عبدالحق گزرے ہیں ہندوستان میں، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے الاقلیم فی شرح مدارک التنزیل. بڑی حیران کن کتاب، بڑی حیران کن. اسی طرح اس کراچی میں ایک افغانی عالم گزرا ہے موسیٰ جان، 100 سال پہلے ان کی تفسیر چھپی ہے، اتنی بڑی تفسیر ہے کہ پورا کابل ہے، بڑی بڑی جلدیں، بہت علوم ہے ماشاء اللہ. نام افغانستان کا ہوگا، اصل ہندوستان میں دہلی میں ان علاقوں میں رہا ہے، اس لیے وسیع الاطلاع ہے. جیسے چمن کے علاقے کے ایک عالم تھے مولانا جسیم الدین، وہ بھی چمن میں رہے نہیں ہے، کئی وہاں سے گزرے ہوں گے، یا ویسے چمن پسند ہوگا، یا وہاں پیدا ہوا ہوگا. 1500 جلدوں میں ایک کتاب لکھی آئین کائنات، 200 جلد خالص علم پر ہے. قاسم العلوم ملتان میں مولوی عبدالبر کے پاس اس کے کچھ حصے موجود ہیں، مولوی عبدالبر نے اس کا تعارف شائع کیا ہے، قاسم العلوم ملتان کا جو محتمم ہے مولوی عبدالبر، مجھے بھی انہوں نے تعارف نامہ دیا تھا. آپ 2-3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ کیا کہنا ہے ہمارا، اپنے بزرگوں کو دیکھو 1000 جلدیں اور 1500 جلدیں، کس طرح کتنی محنت سے انہوں نے اس زمانے میں اکٹھی کی لکھی ہے. اللہ نے ان کو عزائم کتنے بلند عطا فرمائے. حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی نے بھی ایک موقع پر فرمایا کہ مولوی جسیم الدین کی کتاب میں نے دیکھی. اللہ اکبر و کبیرہ. احکام القرآن للجساس، حنفیہ عالم ہے ابو بکر جساس، کل میں نے ذکر کیا، ابو الحسن کرخی کا شاگرد ہے، 370 میں انتقال کر چکا ہے، قدیم 3 جلدیں ہیں، آج کل 5-6 میں محقق آ گئی، خالص احکام قرآنیہ ہے. اللہ اکبر. التفسیر الکبیر، اصل نام تو اس کا بھی البحر المحیط ہے، لیکن مشہور ہو گئی التفسیر الکبیر سے. امام فخر الدین رازی، روس کے اندر ایک شہر ہے رائی، وہاں کے خطیب تھے. خطیب ایسے تھے کہ ہر جمعے کو 8-10 آدمی بے ہوش ہوتے تھے، جب جوش میں آ جاتے تھے ممبر پر تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت گویائی عطا فرمائی تھی. دیوبند میں قاری صاحب تھے، قاری طاہر، قاری محمد طیب کے بڑے بھائی تھے، یہ جو یہاں کراچی میں آصف قاسمی اور ظفر، ان کے دادا تھے، والد تھے یا دادا تھے، یہ والد تھے. وہ بھی جمعے کی نماز میں لوگ بے ہوش ہوتے تھے، تو مفتی جو وہاں کے تھے اور محتمب مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب نے ان کو جمعہ پڑھانے سے منع کر دیا، لوگوں کی نماز خراب ہو رہی، ایسا خوش آواز تھا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر لکھی ہے، اور طریق نقل متکلم فی ہے، لیکن طریق عقل بہت فائق ہے، بہت فائق. حضرت اقدس مولانا انور شاہ فرماتے ہیں، مجھے جو مشکل پیش آئی جب میں نے دیکھا ہے تو امام رازی نے اس کو چھیڑا. اللہ، امام رازی اس میں لگ پڑے، کیا مشکل ہوگی جو شاہ صاحب کو پیش آ رہی. جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر علوم جاننے کے ساتھ مشکلات پیدا ہوتی ہے، آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بات کس طرح ہے. جب آدمی کچھ جانتا ہی نہیں تو اس کو کیا مشکل ہے، اس کے لیے ہر چیز ہموار ہے. بہت بڑی تفسیر ہے، اور 606 میں امام رازی فوت ہوئے، اور 505 میں امام غزالی فوت ہوئے، 101 سال کی مسافت ہے بیچ میں. غزالی نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، جواہر القرآن و درره، 500 زخیم جلدوں میں. سورہ یاسین کے اخیر میں غزالی کی اس تفسیر کا ذکر رازی نے کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام رازی تو سورۃ حج میں الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبت الامور پر انتقال کر جائے. آگے تو کسی نے تکملہ لکھا، مگر رازی کا مادہ موجود تھا. یاد رکھ، نقطہ یاد رکھو، یہ تفسیر کا مسودہ موجود تھا، پورا مکمل قرآن کا. تو جنہوں نے کہا ہے کہ مکمل کر چکے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ مسودہ تھا، اور جنہوں نے کہا ہے کہ سورۃ حج میں اس آیت پر امام رازی کا وصال ہوا ہے، آگے کسی اور نے مکمل کیا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مسودہ کو صاف کرنا اور وہ تفسیر کبیر کے ڈھب پہ ڈالنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ایک محقق چنانچہ سورۃ یاسین کے اخیر میں، اس محقق نے لکھا ہے کہ میں نے امام رازی سے سنا تھا کہ وہ امام غزالی پر رحمت کی دعا کرتے تھے، کہ انہوں نے کیا زبردست توجیہ کی. توجیہ اس طرح کی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مرنے لگے تو تم سورت یاسین پڑھو, اقرؤ یاسین علی موتاکم, یہ بیدبار ما یعول الیہ الذی یموت ہو. تو امام غزالی نے اپنے تفسیر میں کہا ہے کہ بوقت مرگ دل فیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی دل ہے نا قرآن کا, تو دل کو سہارا ملتا ہے پریشان ہونے میں, غمگین ہونے میں, اس صورت میں خصوصی طاقت ہے. یہ توجیہ غزالی نے کی اپنی تفسیر میں, اور رازی اس کو نقل کر کے کان یرحم علیہ رحمتیں بھیجتے تھے امام غزالی پر, کیا بہترین توجیہ کی. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. آج کل غزالی کی طرف منسوب 128 صفحے, یہ نہیں ہے, یہ تو کسی نے اس کا چارٹ شائع کیا ہے, فہرست ہے. غزالی کی تفسیر 500 جلدوں میں ہے اور طوس کے اندر موجود ہے. قاری احسان صاحب دیکھ کے آئے, 80 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. بولا کے درم سے معمولی خبر ہے نا, ہر سڑے پوزا تورا کی بولا گئے دے 80 لاکھ. میں نے جب یہ بات وہاں کوئٹہ سے کہی تو مجھے کراچی سے فون آیا, اور ایک غیرتی اور قرآن کے دلدادے سیٹھ نے مجھے کہا کہ ڈٹ کرے ڈٹ کرے, ہم حاضر ہیں. تو قاری صاحب نے کہا میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں کہ وہ دیتے بھی ہیں نہیں, نسخہ ایک ہی ہے بس, 500 جلدیں, ایک پورا کمرہ مکمل بھرا ہوا. اور امام غزالی پیدا ہوئے ہیں 450 میں اور انتقال ہوا ہے 555 سال کل عمر ہے. جتنے کم کم عمر والے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. بہرحال تفسیر کبیر بزرگوارم مولانا شیر علی شاہ نے مجھے کہا تھا کہ مولانا شمس الحق افغانی کو زبانی یاد ہے, زبانی یاد ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تو رکزئی پوچھنے کے لیے, تو حضرت نے کہا اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی, ایک کتاب مجھے کسی نے بھیجی تھی اور 6 مہینے مہلت دی تھی مجھے کہ 6 مہینے بعد واپس کرو. تو آدھی یاد ہو گئی, پھر میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا چلو 6 مہینے اور رکھو. تو 1 سال میں مکمل تفسیر کبیر یاد ہو گئی. اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کیا قابل لوگ پیدا ہوئے. مولانا شمس الحق صاحب افغانی, یہ مولانا شبیر احمد صاحب کے بعد دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر تھے, اور علوم قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے, یہ بہت اچھی ہے. آج کل ان کے درس بھی آئے بہاولپور میں, انہوں نے درس قرآن دیا ہے, وہ کسی نے جمع کی ہے, بہت جلدیں, پتہ نہیں 100 جلدیں کتنی ہے. ان کا درس قرآن کبھی بھی 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا تھا, اور ایسے اصول بتاتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کوئی کتاب ہے, یہ وہ ان کے اسی وقت کے بنائے ہوئے ہوتے. اللہ اکبر. جدید علماء دین کی بھی بہت تفاسیر ہے, لیکن غرناطی کی ایک تفسیر ہے البحر المحیط, ابو حیان اور ابن حیان جیسے ابو علی سینا ابن علی سینا ایک ہی آدمی ہے، البحر المحیط مشہور ہے کہ یہ ہدایت النحو ان کا لکھا ہوا ہے، بعض علماء نے انکار کیا ہے کہ یہ اس پائے کی کتاب نہیں ہے، ہمارے استاد مولانا لطف اللہ فرماتے تھے ممکن ہے طالب علمی کے زمانے میں لکھی ہو، علم تو بتدریج بڑھتا ہے. یہ آٹھ جلدوں میں ہے. مصنف پر نحو و صرف کا بڑا غلبہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ہدایت النحو والا ہے. تمام آیتوں کی ترکیبیں اور قسم قسم کی. طالب علم جو باذوق ہو، عربیت کا ماہر ہو، ان کے لیے بہت اچھی ہے. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. زیب التفاسیر اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء نے لکھی، اور عربی زبان میں، فارسی میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں فارسی میں ہوگی، عربی میں ہے. مختصر ترجمہ ہے اور کچھ کچھ حواشی ہے اور زیادہ تر اشعار ہے. مشہور ہے کہ شاہ ولی اللہ یا ان کے بیٹوں نے پہلے ترجمے کیے، یہ بات ہمارے لیے ناقابل فہم ہے، کیونکہ عبد المومن ایک شخص گزرا ہے ہندوستان میں، آٹھویں صدی ہجری میں عبد المومن، اور اس نے الشہاب کے نام سے ترجمہ و تفسیر لکھا ہے اور موجود ہے وہ. آئی سمجھ میں؟ لطف اللہ علائی ان کا نام نوح تھا لیکن بہت طویل عمر تھی، وہ بھی شاہ ولی اللہ سے بہت پرانے ہیں، سو دو سو سال قدیم ہے ان سے. لطف اللہ علائی، شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد نے ان کا ترجمہ شائع کیا ہے فارسی زبان میں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین نے سب سے پہلے اردو میں لکھی، اردو میں ان سے پہلے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن شاہ عبد العزیز کی تفسیر فارسی فتح العزیز اور ان کے والد کا ترجمہ اور مختصر حاشیہ فتح الرحمن، ان سے پہلے بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. الجواہر، الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن، عبد الرحمن ثعلبی کی. ایک اور امام ثعلب بھی ہے، ان کی تفسیر ہے الکشف والبیان، حضرت بن نوری نے ان کا حوالہ دیا، اس کا نہیں دیا. بمبئی میں ایک عالم تھے علی بن احمد، اس نے تفسیر القرآن یعنی بتفسیر الرحمن لکھی ہے اور اس میں نکتے نہیں ہیں، بے نکت سی ہے. سب سے پہلے یہ لکھا ہے ابو الحسن فیضی نے جو اکبر کا درباری تھا، اور اس نے سوات الالحام، سوات الالحام 3 جلدوں میں لکھی ہے اور اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں پانی مانگے کھانا مانگے بغیر نکتوں کے رات تک بھوکے رہیں گے، نہیں مانگ سکتے. یہ وہی فیضی ہے جن کی وجہ سے اکبر بادشاہ کو نقصان پہنچائے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ دین محمدی پر 1000 سال گزر گئے، پرانا ہو گیا، اور بادشاہ مسلمین کا درجہ ابو حنیفہ اور شافی سے کم نہیں ہے، لہذا آپ جو کہیں گے وہی ہوگا. اور ان کو کہا کہ آپ نئے دین بھی بنا سکتے ہیں، اس کا نام رکھا دین الہی. اور اکبر بادشاہ کو کہا آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. کہا بادشاہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا. الہام یہ تھا یا ایہا البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقر فماواکم السقر. ایسا ناکارا آدمی کیسی عربی بنا رہا. چنانچہ گائے پر پابندی لگ گئی کہ خبردار کسی مسلمان نے گائے کی قربانی کی. اللہ اللہ. اور مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ہاں چلی گئی، ہندو چوکریاں مسلمانوں کے ہاں زبردستی لائی گئی، اتحاد الاتیان شروع ہو گیا. تمام مذاہب بادشاہ کے سامنے ایک ہے اور سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. مان اللہ استغفر اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری نہیں. ایسے وقت میں سرہند کے اندر ایک نر مجاہد موحد عالم شیخ احمد سرہندی، جن کو دنیا نے مجدد الف ثانی کہا، وہاں سے جھنڈا اٹھایا کہ بادشاہ اکفر الکفار ہے اور نورتن واجب القتل ہے اور دین الہی من گھڑت اور شیطانی خیالات کا مجموعہ ہے. اکبر بادشاہ کو درباریوں نے کہا کہ رہنے دو، ایک مولوی ہے اس کی بات کون سنتا ہے، ہمارے پاس فوج ہے، فورس ہے، خزانے، سارا جہان ہمارا ہے، آپ اسے ماریں گے یا کچھ کہیں گے تو اور لوگ ساتھ ہو جائیں گے. اکبر بادشاہ کا زمانہ گزر گیا اور جہانگیر نور الدین جہانگیر تخت نشین ہوا، اور جہانگیر کو مصاحبوں نے کان بھرے کہ مجدد نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ کی حکومت ختم کر رہا ہے. مجدد کو بلایا. مجدد جب آیا تو اکبر کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو بھی چڑھے گا تو پہلے بادشاہ کو سجدہ کرے گا. جب مجدد آیا اور دیکھا اس نے کہا صبر کرو صبر کرو، پہلے ٹانگے آگے کی اور پھر سر ڈالا. بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا اور کہنے لگا مارو اس کی گردن مارو، میری طرف جوتے کی مجھے جوتے دکھا دیے، سجدہ نہیں کیا. مجدد نے کہا یہ سر سر دینے والے کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، تو سجدے کا لائق نہیں ہے، سجدے کا لائق صرف خدا ہے. بادشاہ بڑا غصہ ہو گیا اور اس نے کہا مارو اس کی گردن. محسن الملک وزیر اعظم تھا پورے ملک کا، جس کو نظام الملک بھی کہتے تھے،
اس نے ہاتھ باندھ کے آگے بڑھا, اس نے کہا جو کہو گے وہ ہوگا, مگر اس مولوی کے قتل کرنے کے بعد حکومت گئی ہاتھ سے, میں حکومت کا اور جناب کا خیر خواہ ہوں. اس شخص کے قتل کرنے کے بعد ہندوستان ہاتھ سے گیا, آپ کی مرضی ہے. بادشاہ ڈر گئے جب یہ سنتے کہ حکومت جا رہی ہے, پھر رفتار پہ اڑے گی. تو ان سے کہا بیعت بھی کرتا ہے کیا سزا ہونے چاہیے؟ کہا گوالیار کا قلعہ بہت سخت ہے, وہاں بھیج دیں گے دماغ صحیح ہو جائے گا. اصل میں نظام الملک بھی حضرت کا مرید ہے, در پردہ بادشاہ کو تو نہیں بتاتے. مجدد کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کیا. یہ خبر ہندوستان میں پھیل گئی. محبت خان جو پشاور جامع مسجد محبت خان جس نے بنائی, وہ صوبہ سرحد کابل زابل کا گورنر تھا, اور خان اعظم پنجاب کا تھا, اور خان خانہ بنگالا کا تھا. ان تینوں نے جھنڈے اٹھائے کہ جہانگیر کی جہانگیری ختم, ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہا ہے. تینوں مجدد کے لوگ ہیں, اور تینوں نے کہا ہمارے بزرگ کو بڑے دربار میں بلا کے بے عزت کیا, خبردار کہ ہم جہانگیر کی بات مانیں, اور جہانگیر کی جہانگیری ختم. جہانگیر بادشاہ ان کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا. یہ تین چار تھے اور وہ اکیلے تھا. دریائے جہلم کے کنارے گمسان کی لڑائی ہوئی, جہانگیر بادشاہ کے فوج کو شکست ہو گئی اور جہانگیر زندہ پکڑا گیا, اور خان خانہ نے, خان اعظم نے اور محبت خان نے حضرت کو خط لکھا کہ ہم نے جہانگیر کی جہانگیری ختم کر دی, ہم نے اس کو گرفتار کیا, آپ کو مبارک ہو, اور ہم اعزاز سے آپ کو باہر لانے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ کو مبارک. یہ خط تیسری جلد جو مجدد کے مکتوبات ہے اس میں تفصیل سے 9-10 خطوط موجود ہیں. مجدد نے فوراً جواب لکھا کہ میرا اختلاف بادشاہ سے سیاست کا نہیں, تاج و تخت کا نہیں, توحید و سنت کا ہے. فوراً بادشاہ کو رہا کرو, کل لوگ کہیں گے اس کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا تھا, میرا قیمتی مسئلہ داغدار ہو جائے گا. تینوں نے خط دیکھا, حیران رہ گئے, شیخ خفا ہو گئے. جہانگیر کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ آپ آئے, آپ کی حکومت برقرار ہے. اس نے کہا اس طرح نہیں, مجھے پہلے حضرت کی خدمت میں لے جاؤ کہ میں معافی مانگوں, کیونکہ جہانگیر نے رات کو خواب دیکھا تھا ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ کو کہا اے جہانگیر, کل بروز قیامت تم میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے؟ پورے ہندوستان میں ایک عالم ہے جو خدا کی توحید اور میری سنت کے لیے اٹھ کر آئے, آپ نے اس کو نظر بند کیا ہوا ہے. تو جہانگیر کا سینہ پھٹ رہا تھا. یہ تینوں اور جہانگیر شاہی گھوڑوں کے ساتھ گوالیار گئے اور حضرت مجدد صاحب کو کہا کہ آپ باہر. آپ نے کہا اس طرح نہیں آؤں گا, آپ کے باپ کے زمانے کا نورتن ختم کرو, انہوں نے ہی تیرے باپ کو جہنم بھیجا ہے, واجب القتل ہے. دربار میں مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے آگ جل رہی ہے, بجھاؤ. گاؤں کشی پر پابندی ہے, سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں تمام چوراہوں پر گائے کٹواؤ. خدا کا حکم ہے, ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا, اللہ کا حکم ہے کہ گائے کاٹو. چنانچہ جہانگیر بادشاہ نے سرکاری عہد نامہ پیش کیا,
اور نیچے دستخط کر کے مہر لگائی اور حضرت سے کہا آپ اس پر کہے کہ آج سے جہانگیر ڈسمس میں راضی ہو، اور آپ کہے حضرت نے خود میں مسنونا لکھنے کے بعد یہی آیت بھی لکھی الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اور نیچے 30 اصلاحات کیے اور 30 کے 30 جہانگیر نے نافذ کر لیے. ایسا زمانہ، ایسے ہمارے اکابر، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے بھی کہا تھا مجھے، اور حضرت لاہوری کی تصنیفات میں ہے کہ قدیم زمانے میں علماء مجدد کے مکتوبات سبقاً پڑھتے تھے، سبقاً انتہائی علوم سے مالا مال ہے. مجدد فقی بھی بہت بڑا ہے. بہرحال یہ تفاسیر کی سیر کے درمیان میں بھی کچھ اور سیر آ جاتی ہے. التفسیرات الاحمدیہ، شیخ احمد ملا جیون جس نے نور الانوار لکھی ہے، یہ اورنگزیب بادشاہ کا استاد ہے، بہت سادہ بزرگ تھا. بیوی بہت زوراور تھی، غصے ہو جاتی تھی تو گھر سے باہر نکال لیتی تھی. ایک دن اورنگزیب کو کہا یہ بادشاہ ایک بریگیڈ فوج تو دے دو. میں حضرت بس دے دو چاہیے. اور تو شاگرد تو اس نے کمانڈر کو کہا ایک بریگیڈ لے کے ساتھ چلو. یہ آ گیا اور بریگیڈ پیچھے پیچھے اپنے گھر لے آیا اور بیوی سے کہا آؤ باہر میدان میں آؤ، فوج آئی ہوئی ہے. اس نے کہا جب فوج چلی جائے پھر دیکھو گے کتنی پٹائی ہوگی تیری. کتنے دنوں تک فوج حیران پریشان کھڑا ہے کہ یہ خدا ہے سو کو بس، کہ یہ فوج کھانا مانگے گی، یہ فوج قضاء حاجت کی جگہ چاہیے، فوج کیسے رکھو گے، یہ چلے جائے پھر تماشا دیکھ. ڈر 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 ڈرا حد پہ زور اور بڑھے گا تو پا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. حج کرنے چلا گیا تھا، یہ دور الانوار کا لکھا ہے شروع میں نے کہ حج کے سفر میں لکھا ہے. تو وہاں عرب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ہندوستان سے ایک عالم آیا ہے بہت قابل ہے، روک لیا ان کو. اورنگزیب کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت پیارے استاد تھے، اکثر ساتھ رکھتے تھے کی باتیں سنتے تھے، علم میں بہت آگے ہیں. تو بادشاہ نے ان کو دو چار خطوط لکھے لیکن یہ آئے نہیں. کہا چھوڑ بادشاہ ہندوستان کو کیا کرنا ہے، مدینہ ٹھیک ہے. بادشاہ نے فوج بھیجی اور ان کو کہا کہ پہلے تو منت سماجت کرو، پیر پکڑو، ہاتھ جوڑو، خوش کرو، نہیں آئے تو پکڑ کے لاؤ. اللہ اکبر. تو بہ تو فوج نے کہا منت سماجت کی، اس نے کہا میں نہیں جاتا. تو کسی فوجی نے کہا حضرت شاہی آرڈر ہے، سمجھ گیا نا. تو اس نے کہا اچھی بات اچھی بات. جوتے ووتے لے کے کپڑے لپیٹ کے فجر کی نماز سے پھر کہیں بھاگ رہا تھا، ایک فوجی نے پکڑ لیا، کہاں جا رہا ہے، اکٹھے چلے گئے. اچھا پکڑا گیا؟ میں کہا پکڑے گئے. کہا چلو کوئی بات نہیں اب جاؤں گا. جب واپس آیا اورنگزیب نے بہت خوشی منائی، بڑی بڑی دعوتیں کی. تو ایک دن اورنگزیب کو کہتا ہے تم کہتے ہو شاگرد ہو، تم نے فوج کو کیا کہا تھا کہ میرے استاد کو پکڑ کے لاؤ؟ اس وقت تم شاگرد تھے جب یہ الفاظ کہہ رہے تھے. تو اورنگزیب رو پڑا. مورخین لکھتے ہیں 6 مہینے روزے رکھے اس میں کہ مجھ سے استاد کی بیعت بھی ہوئی، 6 مہینے روزے رکھے. کہتے یار یہ تو واقعی گستاخی ہو گئی، بادشاہ فوج کو آرڈر دے کہ اگر نہ آئے تو پکڑ کے لاؤ. ایسا زمانہ تھا آداب کا و احترام کا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التفسیرات الاحمدیہ, یہی جو فقہ ہے ہمارا آیات کے نیچے یہ جمع کی ہے, لیکن چونکہ ہندوستان کا دستور تھا قبر پرستی تو اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ گائے اور بکرے اور مینڈے جو درباروں پہ آتے ہیں یہ اچھے شوق سے کھاؤ. سارا جہان تو کہتا ہے وما اوہل بہ لغیر اللہ ہے, لیکن اس نے اس کی تائید کی ہے. اس واسطے علماء دین نے ان کی تفسیرات احمدیہ کو پسند نہیں فرمائی. بھئی یہ ایک مسئلہ ان سے کمزور آ گیا. کہتے اتنے سادے تھے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ حضرت یہ جو مشہور ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گم ہو جاتے ہیں, انہوں نے کہا ہاں بچے گم ہو جاتے ہیں بھائی, بہت بچے گم ہوئے. کہا یہ جو جومپور کا پل ہے یہ پل سویرے آ کر کے بچوں کو کھا جاتا ہے. او ہو تو بڑا خراب پل ہے, بچوں کو کھا جاتا ہے. ہاں کھا جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کرسیاں خریدنی ہے اور باندھنا ہے. کہا پھر نہیں آئے گا؟ کہا بالکل ہل ہی نہیں سکے گا. جمعے کے خطبے میں اعلان کیا کہ آج کل اور بہت زمانوں سے ہم اور آپ سنتے تھے کہ چھوٹے بچے گم ہوتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں. کچھ مخلصین آئے, ان سے پتہ چلا ہے کہ یہ پل آ کے کھا جاتا ہے, تو ان کے لیے پیسے جمع کرو تاکہ یہ رستے. اتنے سادے بزرگ. تو نماز کے بعد اورنگزیب نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, کون آیا بچے کھانے؟ کہا جوپور کا پل آیا. سن نہیں رہے ہو کیا؟ تقریر میں تو کہا. کہا پل آ سکتا ہے بچے کھانے؟ کہا میرے نزدیک پل آ سکتا ہے, مسجد میں آ کر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ان لوگوں نے آ کے کہا ہے مجھے مسجد میں بیٹھ کر. سادہ تھے یا اللہ والے تھے؟ شیخ احمد جومپوری جس کو ملا جیون کہتے ہیں, جیون اصل میں بڑے کو کہتے ہیں, قربان جائے اس پر میرا دل, یہ مطلب ہے. التفسیرات الاحمدیہ سنا ہے کہ کسی دوست نے پاکستان کے ساتھیوں میں سے اس کی تشریح کی ہے اور ان کے بعض مسائل جو کمزور قلم سے لکھے گئے تھے اس میں کچھ توانائی پیدا کی ہے. ہمارے پاس تو وہی قدیم نسخہ ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. مشکلات القرآن لامام العصر المحدث الکبیر والفقی علی الاطلاق. امام هؤلاء الدهور مولانا محمد انور شاہ الکشمیری المتوفى 1352 ہجری. یہ بعض بعض آیات پر کلام ہے اور خوب ہے. اس پر ہمارے استاد محترم مولانا یوسف بنوری نے مقدمہ لکھا ہے, یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن. دونوں اکٹھی بھی مل رہی, علیحدہ علیحدہ بھی مل رہی. عزیز القدر ہمارے شکر احسان کے مستحق اور بزرگوں کے آخری یادگار سلیمان بنوری نے اپنے والد اعظم کے اس کتاب کا اردو تراجم کیے ہیں. سلیمان کو چاہیے کہ احسن العلوم کے احسنی تفسیر کے لیے احسن الطلباء کو احسن الہدایا پیش کرے. ہاں نا, وہی دریا پکڑ ڈولو نخلا سی, کیا فرق پڑے, 800,000 نسخے بھیجے سب کے ہو جائیں. تفسیر زلال القرآن لسید کتب, یہ دنیا مصر کا محقق عالم, بہت بڑا مورخ و ادیب تھا, لیکن افسوس کہ خلفائے راشدین خاص کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا قلم نہایت بے حیا اور بے باک تھا. مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں ان سے بہت کچھ لیا ہے. حضرت بن نوری لکھتے ہیں فضل التابع والمدبو دونوں ایک جیسے ہو گئے. چھ جلدوں میں ہے, نئی روشنی کے لیے بہت مفید ہے. البتہ صحابہ کے بارے میں موقف کر رافضہ ہے. ومنہ تأثر المودودی فضل التابع والمدبو. نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور لبرہان الدین ابی الحسن ابراہیم عمر بقائی الشافی 885 ہجری میں مرا ہے. ہماری دانش میں قدماء علماء میں اس سے بڑھ کر کسی نے ربط پر کتاب نہیں لی. نظم الدرر فی ربط الآیات والصور, بس آپ اتنے لکھے ہیں عمر بقائی الشافی 885 متوفا ہے. پہلے 24 جلدوں میں تھی, آج کل 9 جلدوں میں کمپیوٹرائز آئی ہوئی ہے. تفسیر کے ساتھ ساتھ مطالعے میں رہی ہے والحمدللہ علی حاضر. ہاں وہ نوح حالائی کا رہ گیا تھا, نوح حالائی یہ حالے کا رہنے, وہ 998 میں مرا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب تو 1114 میں ہے. نہیں توبہ, 1114 میں تو پیدا ہوئے, 1176 میں فوت ہوئے اور 1110 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہوا ہے. اورنگزیب کے 25 سال بعد رنجیت سنگھ آئے. تاریخ کی طرف تھوڑی تھوڑی توجہ کیا کرے, جن کے حافظے اچھے ہیں ان کو یاد رہ جائے گی. حافظہ بھی اللہ کے بڑے نعمتوں میں سے ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حافظے تقریباً برابر ہیں, جو توجہ دیتے ہیں ان کو یاد رہتی ہے, جو توجہ نہیں کرتے ان کو یاد نہیں رہتی. اللہ اکبر. تفسیر سمرقندی, اس کا ایک نام بحر العلوم بھی ہے. یہ 34 صدی ہجری میں حنفیہ کا ایک امام گزرا ہے. من القرن الرابع تفسیر سمرقندی کہلاتی ہے. ان کا کوئی فتاوی بھی ہے, فتاوی سمرقندیہ. برادر محترم حضرت مولانا فضل الرحمان نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب کے کتب خانے میں موجود ہے. میں دو دفعہ گیا لیکن یاد نہیں رہا. اور باتیں بہت ہوتی ہیں. حضرت مفتی صاحب کی سن 60 کا ایک رومال, حضرت مفتی صاحب کے مطالعے کا ایک قلمی نسخہ قرآن مولانا نے عنایت فرمائے. کہ مجھے دو ذوقوں کا پتہ چلا, ایک قلمی کتابوں کے شوقین ہو, یہ قلمی قرآن رکھو. اور حضرت سے بہت محبت ہے بے انتہا, بہت زیادہ. تو یہ مفتی صاحب کا رومال سن 1960 میں انہوں نے اس سے عید اور جمعہ پڑھایا ہے. اسی طرح نیو برانڈ رکھا ہوا تھا. کبھی آپ کو زیارت کراؤں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جدید تفاسیر بہت ہے. صفۃ التفاسیر علی صابونی مکی کی اور ازواء البیان ہے حبیب اللہ شنقیتی کی, تفسیر المنیر ہے ہبت اللہ زہیلی کی. جدید تو بے انتہا ہے, کیا کرنا ہے. وہ ایک تفسیر رہ رہی ہے جو نہیں رہنا چاہیے اور وہ ہے الکشاف عن حقائق التنزیل, کشاف التاویل ان حقائق تنزیل، ابو القاسم جار اللہ، محمود ابن عمر زمخشری خوارزمی، المتوفى 538. یہ جار اللہ وہی ہے جو معتزلی مشہور ہے، لیکن یہ فروع میں کٹر حنفی ہے. یہ وہی ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اعجاز قرآن کا ماہر ہے. سنا شان ورشا سے فرماتے تھے، لم یجر اعجاز القرآن الا الاعرجان احدهما من زمخشر والآخر جرجان، اور کبھی کبھی فرماتے والثالث وانوار. تفسیر بہت کام کیے ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب نے، قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے قدوۃ القرآن کے نام سے پشتو میں. فرماتے تھے اور کوئی افسوس نہیں ہے لیکن میں نے جار اللہ کی کشاف نہیں دیکھی، اس پر مجھے بہت شرمندگی. خدا پوئی کہ چدائے ولی بیا 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 ہر وقت میں بیارا کشاف میں نوکہ تلے نیرا گھٹا غلطی اوشوا. ان کا خیال یہ تھا کہ مولوی طاہر صاحب پنجپیری صرف چند مسائل میں وقت ضائع کر رہا ہے، تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. لیکن اس وقت مولانا عمر طاہر صاحب کی تصنیفات نہیں آئی تھی، سمت الدرر اور ضیاء النور وغیرہ، اور البصائر دیکھنے کے بعد مولانا کے دقیق علوم اور وسعت اطلاع کا اندازہ ہو گیا ہے. اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ بس دعا شتا ہو دعا نیشتا ہو، بڑی ہو رہی ہو بڑی نہ ہو رہی ہو پتی کے ٹول وقت ضائع ہو خلا کے ٹول ہو جگ ہو رہا خپاؤ ڈیر زیاد ور. پشتو کی تفسیر ہے، فارسی کی بہت زیادہ ہے، ہمارے بس سے باہر ہے وہ. بس شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر صرف ترجمہ ہے، اور سعدی چھٹی صدی ہجری کے ہیں، ساتویں کے بلکہ 656 میں تو وہ گلستان لے کر آئے. خود کہتے ہیں درا مدت کے مارا وقت خوشبود، زہجر شش سد و پنجاؤ شش بود. وہ مبارک گڑی کے میں گلستان لے کر آؤں 656 ہجری ہے، اور یہ وہی ہے جس میں بنو عباس تس نس ہو گئے، اور یہ وہی ہے کہ ہلاکو چنگیز خان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے. یہ وہ خطرناک سال ہے 656. درا مدت کے مارا وقت خوشبود، زہجر شش سد و پنجاؤ شش بود. ان سے پہلے 519 میں دروازجک بخارا میں ایک عالم گزرے ہیں، شیخ ابو العلا احمد ابو النصر الزاہد. ان کی تفسیر زاہدی 1000 سال بعد احسن العلوم سے شائع ہو گئے، تقریباً 900 سال 925 سال بعد. وہ آپ میں سے ممتاز طلباء کو ملنا چاہیے، ممتازین کو، پتہ نہیں کون سے ممتاز ہو تم، کہنے کو تو سارے ہی ممتاز ہوں گے. ایک نے مجھے کہا کہ میں بھی اول آیا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہ اب تک دنیا میں جتنے لوگ فیل ہوئے ہیں نا ان میں میں اول ہوں. اتنے کم نمبر کسی نے نہیں لیے. تو آپ اچھا لکھیں، شوق سے لکھیں. ہماری خواہش ہے کہ 3 چیزیں آپ کو دی جائے. ایک یہ تفسیر زاہدی جو خود ہمارے یہاں سے شائع ہے، اور سب کو تو نہیں ہو سکتی، کچھ امتیاز کرنا پڑے گا، ترجیح اور راجہ. اور دوسرے ہمارے یہاں صحابہ و تابعین کا لکھا ہوا ایک قرآن ہے، وہ بھی ہم نے شائع کیا ہے. وہ حیران کچھ چیز ہے. اللہ اور تیسری یہ کہ عزیز ہمایوں مغل کی خواہش ہے کہ اپنے فضلاء کو یہاں کی تصنیفات کا سیٹ دے دیا جائے. 34 کتابیں یہاں سے شائع ہیں, کچھ مقدمات ہیں, کچھ شاطحیات ہیں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تیری آدھی. کچھ چیزیں یاد آئے گی تو پھر انشاءاللہ عرض کریں گے. بس اب کل سے سورت فاتحہ, تعوذ و تسمیہ و فاتحہ کی تقسیم, علوم قرآن کی تقسیم اور ترجمہ وغیرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی النبی وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. صحت اور شفاء, تندرستی اور سلامتی کی دعا کی درخواست ہے. کچھ طبیعت چمکتی رہتی ہے, دعا فرمائے اللہ پاک کامل و اکمل صحت, توانائی, تندرستی و صحت نصیب فرمائے اور تسلسل تفسیر جاری ساری رکھے. ہر فتنے سے اللہ مجاجز کو, ادارے کو, در و دیوار کو, چپے چپے کو, عالم اور طالب کو, ناظم اور خادم کو, معاون اور مخصن کو, آنے جانے والوں کو ہر شر, فساد, فتنے اور سازش سے محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. صلی اللہ.